بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم. خواتین حضرات، المورد آسٹریلیا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. بغیر تاخیر کے ہم غامدی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. یہ سوال ہے جی، اگر خدا موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے اس دنیا کی تخلیق کی کیا سوجی، اور اگر یہ دنیا امتحان ہے تو اس میں خدا کی کیا تسکین ہے، جبکہ آپس کے معاملات تو روز اول سے انسان آپس میں طے کر رہے ہیں.
الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد النبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات،
انسان کو سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کے حدود علم کیا ہے. اس دنیا میں ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو سیکھنا شروع کرتے ہیں، والدین سے سیکھتے ہیں، اساتذہ سے سیکھتے ہیں، دنیا سے سیکھتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پورے عالم کے ماہرین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن انسان کے علم کی تاریخ کم و بیش 4000 سال کی ہے. یہ فلسفے کی تاریخ بھی ہے، یہ صوفیانہ مذاہب کی تاریخ بھی ہے، اور الہامی مذاہب کی بھی. اس سب کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ایک حد علم ہے. جس طرح ہم کو آنکھ دی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کے لیے کوئی دیکھنے کی حد نہیں ہے، وہ ایک خاص فاصلے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس صلاحیت کو ہم اپنی دوربینوں اور خوردبینوں سے بڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک حد ہے. یہی معاملہ ہمارے باقی حواس کا ہے، یہی معاملہ ہمارے علم و عقل کا ہے. تو انسانی علم کے بارے میں بہت تجربات کے بعد دنیا نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے حدود سے واقف ہونا چاہیے. میری حد علم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں، اپنی دنیا کو سمجھوں، اپنی ابتدا کو سمجھوں، اپنے خاتمے کو سمجھوں. اللہ تعالیٰ ہے، اس کا تقاضا میری فطرت کرتی ہے، بلکہ اس کی شدید احتیاج محسوس کرتی ہے، پوری شدت سے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے. عقل کہتی ہے کہ اس کائنات میں جو معنویت ہے، جو حکمت ہے، جو نظم ہے، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنا ظہور فرمایا ہے اور اپنے وجود کو خود ثابت کیا ہے. اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور ان دلائل کی تفصیل کی جا سکتی ہے، کوئی عاقل انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے. ہمارا علم اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور اسی دنیا پر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس دنیا کے اندر جو قانون کار فرما ہے اس کے مطابق ہے. وہ بات کیا بتائی گئی ہے؟ وہ بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارا خالق یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے بھی میں بہت سی مخلوقات بنا چکا تھا، ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا جسے میں اپنی ابدیت میں شریک کر لوں گا. یعنی میں اٹرنل ہوں، ابدی ہوں، میں اپنی ابدیت میں اس کو شریک کر لوں گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر اپنی ابدیت میں شریک کرنے کے لیے ایک بڑے مختصر سے امتحان سے گزاروں گا. یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ امتحان کو حمالیہ کو اٹھا کے لانے کا نہیں ہے، یہ علم و عمل کی پاکیزگی کا امتحان ہے. یعنی ہم اپنے علم کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں، کتنا آلائشوں سے پاک رکھتے ہیں، اور ہم اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں. جو اپنے علم و عمل کو جتنا پاکیزہ کر لے گا، اس کے لحاظ سے ہمارا خالق یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دوں گا، اور پھر وہ وہاں پہ ابدی زندگی کے ساتھ رہے گا. وہاں کا عیش عیش دوام ہوگا، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. اور لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے وہاں تمہیں مل جائے گا. اور اس کے آگے میں نے کیا رکھا ہے، کیا منصوبے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو جو کچھ اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی اس کا تم یہاں تصور نہیں کر سکتے. یہ بات ہمارے خالق نے ہم کو بتا دی اور اس عظیم نعمت کی طرف توجہ دلا کے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی یاد دہانی بھی بار بار کرا دی. ہماری حد علم یہ ہے, جب خالق کائنات سے ملاقات ہوگی اور اگر علم اور عمل کے امتحان میں کامیاب ہو کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بھی پوچھ لیں گے کہ اگر آپ عنایت فرمائیں تو بتا دیں کیا سوجی تھی دنیا کو بنانے کے لیے. تو اس دنیا میں ہم کو جو چیز جاننی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب فلسفے کی یونان میں ابتدا ہوئی تو ہمارے فلسفیوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے ما بعد الطبیعات میٹا فزکس کے بھی سارے عقدے حل کر لیں گے اور یہ بھی جان لیں گے کہ انسان کے اندر جو اخلاقی شعور ہے اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن ہوا کیا, 1000 سال کی تگودو کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دریافت کر سکیں. چنانچہ جدید سائنس کی ابتدا اس اعتراف سے ہوئی, جدید سائنس کی ابتدا اس اعتراف سے ہوئی کہ ہماری حد علم یہ ہے کہ ہم صرف مادے پر کنسنٹریٹ کریں گے اور اس میں بھی یہ نہیں سوال کریں گے کہ وائے, ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ, یعنی کیوں کا جواب پانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, کیسے پر گفتگو کریں گے. اور جیسے ہی انسان نے یہ عاجزی کا اعتراف کیا اس کے لیے دنیا میں علم کے دروازے کھل گئے, کیونکہ وہ اپنی دنیا میں آ گیا, جو علم اس کو دیا گیا تھا اس میں آ گیا. تو اس لیے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پہلے یہ اس دنیا کا عقدہ سلجھا لیجئے, اس کے بعد اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش کیجئے, میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کیجئے, کہ ہم اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو جب ملاقات ہوگی تو بہت سے سوالات مجھے بھی پوچھنے ہیں, یا آپ کا سوال بھی اگر آپ نے نہ پوچھا تو میں پوچھ لوں.
کیا انسان کو اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ تم انسان بننا چاہتے ہو یا کوئی اور مخلوق, جیسے جن, فرشتہ اور کوئی جانور یا درخت؟
یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے انسان تھا ہی نہیں تو کس سے پوچھا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں جب آپ بچے کی پیدائش کی تمہید باندھتے ہیں, اللہ تعالیٰ براہ راست درختوں سے تو بچے نہیں لگاتا. والدین جب فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے بچے سے پوچھ کے کرتے ہیں. کوئی خالق بھی اپنی تخلیق سے نہیں پوچھتا. خالق کا یہ حق ہے کہ وہ تخلیق کرے, اور تخلیق کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مقصد کو سمجھے اور اس مقصد کو پورا کرے. تو اگر انسان کو خالق کا یہ منصوبہ منظور نہیں تھا تو اقوام متحدہ کے تحت ایک اجلاس بلائیے اور اس میں سب مل کے فیصلہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم کوئی بچہ پیدا نہیں کریں گے. تو سارے ماں باپ یہی کر رہے ہیں, یعنی خالق کے منصوبے کو پورے شوق سے آگے بڑھا رہے ہیں, بلکہ اتنے شوق سے آگے بڑھا رہے ہیں کہ اگر کسی وقت بچہ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ہم ہفت خان طے کر لیں گے, کوکاف کی خبر لائیں گے, خدا ہمیں ایک بچہ دے دے. تو اس وجہ سے اس دنیا میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں, آپ کس مقام پر ہیں, آپ کو کیسے یہ کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے, ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. خدا کو اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ خالق ہے, اور اگر وہ آپ کو پیدا کرنے کے بعد پوچھتا تو پھر تو آپ پیدا ہو چکے ہوتے. اس سے پہلے تو کوئی صورت نہیں ہے پوچھنے کی, آپ عدم میں ہیں, آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جب آپ پیدا ہو چکیں گے پھر آپ سے پوچھا جائے گا. تو وہ روز پوچھتا ہے کہ باقی رہنا ہے یا جانا ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ باقی رہنا ہے, روز پوچھتا. تو اس وجہ سے یہ سوال پر آپ غور کریں, یہ اپنی ذات میں کنٹرڈکشن ہے.
یہ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا ہے, سیدہ عائشہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر کے فرق کا, تو اس کی وضاحت کر دیں.
پہلے میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور وہ یہ کہ یہ جو سوال ہے یہ کوئی قرآن مجید کا سوال نہیں ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت کا سوال بھی نہیں ہے, یہ تاریخ کا سوال ہے. اور ہماری جو کچھ بھی تاریخ ہے, ہر صاحب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تاریخ کسی معاصر مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 80-90 سال تک کوئی مورخ نہیں پیدا ہوا جس نے تاریخ لکھی ہو. زبانی روایات سے یہ تاریخ 1 صدی بعد لکھی جانی شروع ہوئی ہے. یہ زبانی روایات لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں, یہی روایات ہیں جن کو بعد میں ہمارے محدثین نے چھان پھٹک کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تاریخی ریکارڈ کو مرتب کیا، یہی روایات ہیں جن کو ہمارے مورخین نے بعد میں اپنی کتابوں میں لکھا، تو کم و بیش ایک صدی تک کسی مورخ نے قلم نہیں اٹھایا۔ معاصر مورخ جب لکھتا ہے تو وہ ہر چیز کی تنقید کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ واقعہ کیا ہے، کیونکہ اس کا ذہن مورخانہ ذہن ہوتا ہے۔ لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، قصے بھی بن جاتے ہیں، کہانیاں بھی بن جاتی ہیں، انہی قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے بعد کے لوگوں نے کچھ تنقید کر کے یہ سارا مواد مرتب کیا ہے۔ تو اس میں یہ روایت عام ہو گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ میں نے اس پر میری کتاب مقامات میں آپ پڑھ سکتے ہیں ایک آرٹیکل لکھ کے اس کے بارے میں کچھ سوالات سامنے رکھ دیے ہیں اور اسی مواد کی بنیاد پر رکھ دیے ہیں جو ہمارے مورخین نے زبانی روایتوں سے مرتب کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بھی وہ مواد رکھ دیتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ کیا فی الواقع یہ بات معقول ہو سکتی ہے جو عام طور پر کہی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ جس طرح کہ یہ حضرات بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کی تحقیق کرنا چاہے تو جو تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ طبقات ابن سعد ہے، اس میں سیدہ عائشہ کے ترجمے میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے آرٹیکل میں اس کے ضروری حصے نقل کر دیے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے شادی کی، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب تھی، اور سیدہ کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بیوہ تھیں، ان کے بچے بھی تھے، 38-40 مختلف روایات ہیں۔ ایک طویل عرصہ تک وہی آپ کے نکاح میں رہیں، یہاں تک کہ 50 سال کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، یعنی 25 سال کی رفاقت ایسے ہی رہی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی کاموں میں بھی مصروف ہوتے تھے، اس زمانے میں کچھ معاش کی جدوجہد بھی کرنا پڑتی تھی، اور گھر میں بچے بھی تھے، تو کچھ ایسی شکل بن گئی کہ جس میں ان ساری ذمہ داریوں میں بڑی آزردگی آپ پر طاری رہنے لگی۔ سیدہ کی رفاقت سے محرومی کا بھی غم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت خولہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ملی اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت بہت آزردہ سی رہتی ہے اور آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں، گھر در کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے، یعنی آپ کی عمر اس وقت 50 سال کی ہو چکی تھی، گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، رفاقت کے لیے بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بیوی صرف اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے، وہ آپ کی زندگی کی رفیق ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی رفیق حیات ہونا چاہیے، آپ کے معاملات کو دیکھے، کوئی بچوں کو سنبھالے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے بھائی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، دوست بھی، اور آپ ان کو بھائی سمجھتے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سیدہ سودا بھی ہیں جو کم و بیش 50 سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے اور بیوہ ہو چکی ہے۔ تو یہ اس نے کہا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خولہ جو ایک صحابیہ ہیں، یہ گفتگو، میرا بھی گمان یہی ہے، آپ کا بھی گمان یہی ہونا چاہیے کہ بقائمی ہوش و حواس کر رہی ہیں، تو یہ کسی 6 سال کی بچی کا رشتہ پیش کریں گی؟ یعنی آدمی کو شادی کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ جنسی تعلق کے لیے وہ قائم نہیں ہو سکتا، بچوں کی نگہداشت کے لیے۔ تو جو گھر میں بچے ہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ ہیں۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پیشکش کر رہی ہیں کہ آپ بچے پہلے موجود ہیں، ایک بچی اور گھر میں لے آئیے؟ علم عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کرتے۔ یہ سوال کیا انہوں نے، حضور نے فرمایا کہ جا کے پیغام دے کے دیکھو ظاہر ہے کہ جب بات کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا نا کہ پیغام دے کے دیکھ لو، یعنی رشتہ اگر منظور ہے تو واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئی اور جا کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ آپ کے پاس درخواست لے کے آئی ہوں، حضور نے یہ فرمایا ہے. اب جواب سنیے، وہ یہ کہتی ہیں کہ عائشہ کا رشتہ تو ہم کئی برس سے طے کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اب جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں رخصتی پر کچھ آمادہ نظر نہیں آتے. تو 6 سال کی بچی اگر وہ تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ کوئی 4-3 سال کی عمر میں طے کر دیا گیا ہوگا. کیا علم عقل اس کو باور کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے تو وہ سیدہ سودا کے پاس چلی گئی، ان کو جا کے انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے پیغام قبول کر لیا. واپس آئیں تو سیدنا ابو بکر بھی جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں گئے، انہوں نے جا کے وہاں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم لوگ تو گمراہ ہو گئے ہو، اب ہم شاید رشتہ نہیں کریں گے. تو وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا. حضور دونوں جگہ رشتے کا پیغام دے چکے تھے، چنانچہ آپ نے دونوں کو قبول کر لیا اور سیدہ سودا کو گھر لے آئے. اس میں جو حکمت پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ خاتون، ایک شوہر دیدہ خاتون جس کی عمر کم و بیش 50 سال کے قریب ہے، وہ گھر آئے گی، تو اگر میں اس کے ساتھ کسی کنواری کو بھی لے آتا ہوں تو اس کی حق تلفی ہوگی. تو آپ نے سیدہ سودا ہی کو ترجیح دی، حالانکہ دونوں رشتے منظور ہو چکے تھے. سیدہ سودا کو ترجیح دی، اور اس لیے بھی کہ وہ بچوں کی نگہداشت گھر در کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوں گی. سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی. 3 سال مکے میں گزر گئے، 2 سال مدینے میں گزر گئے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا جا کے کہ اب آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے، چونکہ معاملہ طے ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئیں، اس سے پہلے بھی آپ سیدہ سودا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر تم سمجھتی ہو، پہلے تو میں نے تمہیں ترجیح دی تھی، اب ظاہر ہے کہ ایک دوسری خاتون آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی شکایت کا موقع پیدا ہو، تو تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری اب کوئی مرد کی خواہش ہی نہیں باقی رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کی ازواج میں اٹھوں، میں اپنا سارا وقت بھی نئی آنے والی خاتون کے لیے وقف کر دیتی ہوں. تب سیدہ کی رخصتی ہوئی. یہ سارا واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا کسی 6 سال کی بچی کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ علم اگر اس کو مانتے ہیں، کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اعداد ایسے ہی بولے جاتے ہیں جیسے انگریزی میں ہے. یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں 22 تو ون ورڈ بن جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں 22 تو 2 لفظ بن جاتے ہیں. کسی جگہ پر 16 میں سے 10 گر گیا ہے اور بس اس کے بعد کہانی چل پڑی، 6 سال 6 سال 6 سال. یعنی 16 سال یا 19 سال کو اگر لکھنا ہو تو عربی میں اسی طرح 2 لفظ ہوں گے، 16 یہ صورتحال ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علم مگر نہ اس کو قبول کرتے ہیں نہ واقعات اس کو قبول کرتے ہیں. ہماری تاریخ میں جو سب سے بڑے آدمی ہیں ابن خلدون، انہوں نے بالکل صحیح اصول بیان کیا اپنے مقدمے میں کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو پہلے اس کو علم اور عقل کی روشنی میں جانچ لیجیے وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد روایات کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ ساری گفتگو میں نے آپ کو سنا دی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار قرائن ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر 16 سے 19 سال کے درمیان تھی جب یہ رشتہ طے ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ برس کے بعد پھر ان کی رخصتی ہوئی. تو میری جو کچھ تحقیق ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں سیدہ عائشہ کی عمر کے عنوان سے آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں. بعض محققین نے دور حاضر میں اس پر پوری پوری کتابیں بھی لکھ دی ہیں. چنانچہ ایک بڑے عالم، دیوبند کے بڑے علماء میں سے مولانا نیاز احمد صاحب نے کشف الغمہ عن عمر ام الامہ کے نام سے اس موضوع پر ایک تفصیلی کتاب لکھ دی ہے. یہ محض ایک داستان ہے جو لوگوں میں شہرت پا گئی ہے. ان کی عمر ہرگز 6 سال یا 9 سال نہیں تھی، وہ بالکل شادی کی عمر میں تھی، ان کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہوا تھا اور خولہ رضی اللہ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کر ان کا رشتہ تجویز کیا تھا. وہ اس قابل تھیں کہ گھر کو آ کے سنبھال سکتیں، معاملات کو دیکھ سکتیں. یہ چیز جو ہے یہ ذہن سے بالکل نکال دیجئے. لیکن جو لوگ بس ایک قصہ، ایک داستان ایک بار رواں ہو جاتی ہے اسی پر ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی علمی اور عقلی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
جی، ازدواجی زندگی کے بڑے سوالات آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیگمات تھیں اور اولاد صرف حضرت خدیجہ سے، کیا یہ اللہ کا اذن تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش؟ دوسرا سوال اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے، اگر مرد کی اپنی بیگم سے اولاد نہ ہو تو کیا اس کا شرعی حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے تاکہ نسل چلے؟ کیا نسل چلانا بہت ضروری ہے؟
یہ اولاد کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ کی بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں، کس کو کتنی اولاد دیتا ہے کتنی نہیں دیتا۔ انسان جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تدبیر ہی کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو پیغمبروں نے تو شادی ہی نہیں کی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے، سیدنا مسیح علیہ السلام نے۔ ہمارے ہاں بہت سے جلیل القدر اہل علم ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، جیسے کہ امام ابن تیمیہ ہیں، امام بخاری ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بشری تقاضوں کے تحت، یعنی انسان جس عام انسان جس مقصد سے شادی کرتا ہے اس کے لحاظ سے بس سیدہ خدیجہ سے شادی کی اور اس کے بعد یہ شادی کی ہے۔ باقی جتنی بھی آپ کی شادیاں ہیں وہ اللہ کے حکم پر ہوئی ہیں، اللہ کے ایما سے ہوئی ہیں، اور ان میں کوئی شادی کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جن خواتین نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خاندان کی جن خواتین نے ہجرت کی، جن کو بڑے صدموں سے گزرنا پڑا، یا آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں جن خواتین کو شدید صدموں سے گزرنا پڑا، ان کی تالیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کریں۔ اور عرب کی معاشرت میں یہی ایک صورت ان کے لیے عزت دینے کی، ان کی تعریف قلب کی ہو سکتی تھی۔ یہ شادیاں کسی بشری تقاضے سے نہیں ہوئیں۔ اولاد آپ کے یہاں ہوئی، بیٹیاں ہی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے لیکن وہ زندہ نہیں رہے، تو اس میں خدا ہی کی کوئی حکمت ہوگی۔ ہمارے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں، کچھ زندہ رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اس کا فیصلہ عالم کا پروردگار کرتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کشمکش بعد میں پیدا ہوئی اور جس کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت طبیعت پہ آزردگی ہوتی ہے، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد ہوتی تو شاید وہ کشمکش اس سے زیادہ سنگین صورت اختیار کر جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن یہ ہمارا قیاس ہے، اللہ کی حکمتیں کیا ہیں ان سب کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا،
اس کا دوسرا حصہ جی، کوئی دوسری اگر شادی کرنا چاہیے۔
دوسرا حصہ یہ تھا کہ دوسری شادی اگر اولاد نہ ہو، دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت اس طرح کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، آپ نے جس خاتون سے پہلے شادی کی ہے اس سے کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ایک ان ریٹن ایگریمنٹ وجود میں آ جاتا ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، یہ لکھا تو نہیں جاتا لیکن مانا یہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی دوسری شادی کی جسارت کرے تو وہ کم و بیش خودکشی کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی خاتون بھی یہ طے کر لیتی ہے اور اولاد بھی یہ طے کر لیتی ہے کہ اب اس شخص کی جینے کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو آدمی اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو یہ کام کر ڈالے، اس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت نے اس معاملے کو آپ پر چھوڑ دیا ہے، آپ چاہے شادی کریں چاہے نہ کریں، چاہے آپ ایک سے زیادہ شادیاں کریں، بس نتائج و عواقب دیکھ لیں۔ تو ان کی کوئی ذمہ داری نہ شریعت قبول کرنے کے لیے تیار ہے نہ یہ عاجز قبول کرنے کے لیے تیار ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کر لیجیے۔
اگر ماں باپ کی زبردستی شادی کرنے کے انکار پر بچے، انہوں نے بریکٹ میں لکھا، لڑکی کا خرچہ بند کر دیا جائے اور اس کو جائیداد سے آگ کر دیا جائے اور قطع طلاقی کا رویہ اپنایا جائے، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟
یہ بالکل ایک شریعت کے خلاف عمل ہوگا۔ ہر بچے اور بچی کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ کریں، والدین کی خوشنودی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اچھی بات یہی ہے کہ شادی سے چونکہ خاندان وجود میں آتا ہے تو وہ خاندان کے بزرگوں کو، سرپرستوں کو، والدین کو ساتھ لے کر کی جائے، لیکن آخری فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی کو دیا ہے، انہی کو فیصلہ کرنا ہے۔ والدین کا کام یہ ہے کہ وہ نصیحت کر دیں، اگر کوئی غلطی محسوس کرتے ہیں بتا دیں، لیکن اتنا شدید رد عمل یہ بالکل دین کے اور اخلاق کے خلاف ہے۔ اور نہ اس بنیاد پر ان کو یہ حق تھا کہ وہ بچے کو میراث سے محروم کرتے، نہ یہ حق تھا کہ اس کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی اقدام کرتے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں، جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، جو خیر سمجھتے ہیں، دلیل کے ساتھ اپنے بچوں کو بتائیں، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ قبول نہیں کرتے تو فیصلہ ان کا ہے، ہمیں اس فیصلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی پشت پناہ بن جانا چاہیے، اور یہ کہہ کے پشت پناہ بن جانا چاہیے کہ اگرچہ آپ کے فیصلے سے ہم کوئی اختلاف ہے لیکن چونکہ خدا نے حق آپ کو دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
جی, یہ ایک کویسچن ہے اور اس کے دو پارٹس میں پوچھا گیا کہ کیا ریلیجن ایک پرائیویٹ افیئر ہے, اور دوسرا یہ کویسچن ہے کہ پھر اس سے اگر ایسا معاملہ ہے تو دعوت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور امت کی آپس میں اجتماعیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو.
یہ اسلام میں یا مذہب میں مخاطب فرد کو کیا جاتا ہے, یعنی اللہ نے مجھے آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے, مجھے اور آپ کو اچھا عمل کرنے کی دعوت دی ہے, مجھے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر تم اچھا عمل کرو گے اور اپنے علم کو بھی پاکیزہ رکھو گے تو میں اس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا اور اعلیٰ ترین نعمتیں عطا فرماؤں گا. گویا مذہب کا اصل موضوع کیا ہے؟ وہ میری موت ہے. یعنی چونکہ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, تو مذہب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا زندگی اس موت پر ختم ہو رہی ہے یا ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے. وہ دلائل کے ساتھ یہ بتاتا ہے, اور نہایت قوی علمی اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ نہیں, زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی, اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے. اس میں کامیابی سے داخل ہونے کی صحیح کرنی, کامیابی سے داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے. یہ مذہب کا میسج ہے. ظاہر ہے یہ فرد کو دیا گیا ہے, لیکن فرد کیا ہمیشہ اکیلا رہتا ہے؟ نہیں. فرد کا اگر مطالعہ کریں تو وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ایک خاندان موجود ہوتا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے, شادی کرتا ہے تو میاں اور بیوی کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں, اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں. وہ باہر معاش کی جدوجہد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہاں بے شمار معاملات دوسرے انسانوں سے پیش آنے لگتے ہیں. اسی طرح سے انسانی تمدن میں چونکہ یہ ضرورت موجود ہے کہ وہ کسی قبیلے یا کسی ریاست کی صورت میں رہے گا تو ریاست وجود میں آ جاتی ہے. تو سیاست, معیشت, معاشرت, ان سب کا فرد سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے دین میں زندگی کے ان تمام شعبوں سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایت دی گئی ہے, لیکن ان ہدایات کا ٹارگٹ کیا ہے, ہدف کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے. یعنی خدا ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے, گھر میں بھی, باپ کی حیثیت سے بھی, بیوی اور شوہر کی حیثیت سے بھی, کاروبار کرنے والے کی حیثیت سے بھی, ریاست کا نظم چلانے والے کی حیثیت سے بھی, معیشت اور معاشرت کے معاملات طے کرنے والے کی حیثیت سے بھی. تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دین کا مخاطب فرد ہے, لیکن فرد چونکہ مختلف حیثیتیں رکھتا ہے تو اس وجہ سے دین ہماری پوری زندگی کے اخلاقی معاملات سے متعلق ہو جاتا ہے. تاہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا کنٹینٹ ہے کیا. یہ چار چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق پیدا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کچھ عبادات ہیں. بدن کی تطہیر کے احکام ہیں, ہمارے بدن کو پاکیزہ رہنا چاہیے, ہمارے خور و نوش کھانے پینے کو پاکیزہ رہنا چاہیے. خدا طیبات کے کھانے کی اجازت دیتا ہے اور خبائص کو حرام قرار دیتا ہے. ہمارے اخلاق کو پاکیزہ رہنا چاہیے. یہ اخلاقی پاکیزگی تولنے میں بھی چاہیے, دوا بنانے میں بھی چاہیے, منڈی میں بیٹھنے میں بھی چاہیے, کاروبار کرنے میں بھی چاہیے, اور ملک کا نظم و نسق چلانے میں بھی چاہیے. چنانچہ زندگی کے ان سارے معاملات میں جہاں جہاں اخلاقی خرابی کا امکان ہے وہاں دین میں احکام دیے گئے ہیں. یہ صحیح تصویر ہے. اس صحیح تصویر کو سامنے رکھیے تو اس کے بعد یہ سوال میرے خیال میں ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ پرائیویٹ معاملہ ہے یا پبلک معاملہ ہے. یہ فرد ہے جس کو مخاطب کیا گیا ہے, اور فرد کی پوری زندگی کو زیر بحث لایا گیا ہے. جس جس حیثیت سے بھی کوئی فرد دنیا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس سے اخلاقی سوال پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ ان سب معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہیں نظم ریاست کیسے چلانا ہے, یعنی اخلاقی پہلو سے. باقی چیزوں کو موضوع نہیں بنایا گیا, اخلاقی پہلو سے, پاکیزگی کے پہلو سے, دین کے مقصد کے پہلو سے. کاروبار کیا ہوتا ہے یہ مذہب کا موضوع نہیں, لیکن جو کاروبار بھی کرنا ہے وہ دیانتداری سے کرنا ہے, اس میں ملاوٹ نہیں کرنی, اسی میں دھوکہ نہیں دینا, اس میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں پیدا ہونی, یہ مذہب کا موضوع ہے. تو مذہب کا موضوع میری اور آپ کی اخلاقی تطہیر ہے, یعنی ہماری مورل پیوریفیکیشن ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے میں درکار ہے. اس میں کوئی چیز بھی مذہب کے دائرے سے الگ نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ وہ اپنا اخلاقی معیار لے کے آئے گا. وہ آپ کی دکان میں بھی آئے گا, وہ آپ کے دفتر میں بھی آئے گا, وہ آپ کے کاروبار میں بھی آئے گا, وہ آپ کی منڈی میں بھی آئے گا, وہ آپ کی تحریر میں بھی آئے گا, وہ آپ کی شاعری میں بھی آئے گا, وہ آپ کے ادب میں بھی آئے گا، وہ آپ کی موسیقی میں بھی آئے گا، وہ آپ کی سیاست میں بھی آئے گا، لیکن آئے گا کہاں سے؟ یہیں سے آئے گا کہ تمہیں ہر حال میں اعلیٰ ترین اخلاق پر قائم رہنا ہے، اس کے لیے ہدایات بھی دے گا، اس کے لیے احکام بھی دے گا۔ یہ مذہب کا صحیح تعارف۔
سیکنڈ حصہ تھا کہ امت کی اجتماعیت کے بارے میں اگر آپ کچھ ریمارک دینا چاہیں۔
ہم مسلمانوں کی اجتماعیت کی جو بنیاد قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوة، ساری دنیا کے مسلمان وہ کہیں بھی ہوں وہ آپس میں بھائی بھائی۔ ایک بھائی بھائی ہونے کا تعلق انسانیت کا ہے، ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، قرآن مجید نے ہم کو اس طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم ایمان کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو اب ہمارے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، یعنی قومیت کا رشتہ نہیں، اخوت کا رشتہ، ہم بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ایک بھائی پر عائد ہونی چاہیے وہ ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دروازے بند نہ کریں، کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے بھائی کی مدد کریں، جہاں کہیں بھی ہمارا کوئی بھائی ہو اس کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اس سے معاملہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، اس سے نہ کوئی زائد ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے نہ اس سے کوئی کم ذمہ داری ڈالی گئی۔
یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو اتنے ہزار نیکیاں مل جائیں گی، 10,000, 30,000 یا 5,00,000، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو اب تک کروڑوں نیکیاں ہم نے کر لی ہیں اور گناہ صرف چند سو، اور اس بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک نیک عمل نیکی کا باعث ہے یا زیادہ؟
اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے اللہ کی راہ میں اگر آپ لوگوں کی مدد کریں، اپنا مال ان پر خرچ کریں، تو اس کی یہ مثال دی ہے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے تم نے ایک بیج بویا اور اس سے تم دیکھتے ہو کہ ایک بالی نکلتی ہے اور اس میں 70 دانے بن جاتے ہیں، یہ بھی مثال دی ہے۔ اسی طرح یہ بات بعض جگہوں پر کہی ہے کہ اللہ کسی نیکی کا اجر 10 گنا تک دے دیتا ہے، تو یہ اصولی بات قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ باقی یہ جو قصے اور کہانیاں عام طور پہ سنائے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حدیث کے مجموعے ہیں ان میں بھی کسی صحیح روایت میں اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ وائز لوگ عام طور پر یہ 5,00,000, 10,00,000, 20,000, 30,000 اس سے کم پہ اکتفا نہیں کرتے، لیکن یہ محض قصہ کہانیاں ہیں۔ جو بات اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، صحیح روایات میں بھی اتنی بات بیان ہوئی ہے، بلکہ ہمارے جو بڑے جلیل القدر محدثین ہیں انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے کہ اگر کسی روایت میں کسی عمل کا اس طرح کا اجر بیان ہو تو یہ ہی بات کافی ہے کہ اس روایت کو جھوٹا قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں۔
عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ محض خدا کو خوش کرنے کے لیے ہے یا خدا کی ذات کی تفہیم کے نتیجے سے پیدا ہونے والا ایکسپریشن، اور کیا یہ ہمیں صرف ڈسپلن سکھانے کے لیے کی گئی ہے؟
یہ اپنے بندہ ہونے کا اعتراف ہے، چیزوں کو ہمیشہ اپنے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو اسے ایک طرف یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کیا کچھ دے دیا گیا ہے، زندگی، ابدیت کی بشارت، زندگی کی بے مثال نعمتیں، شعور، احساس، اور معلوم نہیں کیا کچھ، جانوروں کے مقابلے میں جمالیاتی احساس، اخلاقی احساس، ایک عقلی وجود۔ اتنی بڑی نعمت پر انسان شکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں، معمولی سی بیماری، معمولی سی تکلیف مجھے بالکل درماندہ کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے۔ تو شکر گزاری کا احساس اور اپنی عاجزی کا احساس، یہ اصل میں بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ میں کسی خالق کی مخلوق ہوں، میں کسی کا بندہ ہوں، اور جب میں کسی کا بندہ ہوں تو مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ عبادت اس اعتراف کا نام ہے، یعنی میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار کے سامنے اس کی عظمت کا احساس اپنے اندر دیکھ کر جھک جاتا ہوں، میں اس کی یاد دہانی کے لیے بار بار اپنا سر، اپنی پیشانی گویا اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہوں۔ تو عبادت یہی ہے، اپنی بندگی کا اعتراف ہے، یعنی یہ نہ خدا پر کوئی احسان ہے، نہ خدا اس کا محتاج ہے، میں اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی شکر گزاری کے جذبے کا اظہار کرتا ہوں، اور تمام عبادات کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بیان کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے نماز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, یہ نماز اس لیے تم پر لازم کر دی گئی ہے کہ تم بھول جاتے ہو خدا کو, یہ بھول جاتے ہو کہ میرا ایک خالق ہے, یہ پانچ وقت تمہیں یاد دلاتی رہتی ہے, یعنی یاد دہانی کے لیے. یہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تزکیہ ہے, دین کا مقصد یہ ہے. وہ آپ کو ڈسپلن سکھانے نہیں آیا, پاکیزہ بنانے آیا ہے. یہ پاکیزگی ہے کہ جس کی یاد دہانی خدا کی یاد دہانی سے ہوتی ہے. نماز خدا کو یاد کراتی ہے, روزہ اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے, یعنی انسان کو مجسم اطاعت بنا دیتا ہے اس لیے کہ مجھے خدا کا حکم زندگی میں ماننا ہے. اسی طریقے سے حج عمرہ یہ خدا کی نظر کر دینے کی تمثیلیں ہیں, یعنی میں نے اپنے آپ کو شیطان کے خلاف جنگ کے لیے پیش کر دیا, اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا. تو تمام عبادات اپنا خود مقصد بھی بیان کرتی ہیں, اور وہ مقصد قرآن بیان کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہوتی ہیں, علامتی اظہار ہے. ہم مصافحہ کرتے ہیں, ہم معانقہ کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے کسی دوست کے ساتھ, ہم اپنے ماں یا باپ کا ہاتھ چوم لیتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, دو گز کا کپڑا پکڑ کے اس کو جھنڈا بنا لیتے ہیں, اپنے وطن کے ساتھ محبت کی علامت بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سامنے موجود نہیں ہے, اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے. وہ تعلق کیا ہے؟ عبد اور معبود کا تعلق. وہ ہمارا مالک اور خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں اپنی عاجزی کے ساتھ اس سے اپنے تعلق کو یاد رکھنا ہے. اس کے لیے یہ چند عبادات ہیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کے تعلق کو ہمیشہ یاد رکھیں. وہ ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے, عبادات اس کی یاد دہانی کراتی.
ایک غیر مسلم ملک میں ایک مسلمان نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں برائیاں اپنی طرف راغب کرتی ہیں اور نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے؟
یہ دنیا بنائی اسی اصول پر کہی ہے کہ یہاں برائیوں کو موقع دیا گیا ہے, وہ راغب بھی کریں گی, تقریر بھی کریں گی, فلسفہ بھی بیان کریں گی. قرآن مجید نے اس کے لیے نہایت خوبصورت تعبیر اختیار کیا ہے کہ شیطان کو, وہ شیطان میرے اندر بھی ہے, وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ زین لکم ما مالکم, وہ اصل میں چیزوں کی تزئین کرتے ہیں, ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. ہمارے اندر خواہشیں ہیں, رغبتیں ہیں, تو یہ ان کو برنگیختہ کرتے ہیں. اس لیے یہ جو ہر جگہ ہوگا, یہ دنیا بنی ہی اس اصول پر ہے. یہ اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ اس میں گویا آپ کو ایک جنت دے دی جائے گی, آپ اس میں رہیں. یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اختیار دیا جائے, نیکی کو بھی بدی کو بھی. یہ اختیار ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ اپنے ملک میں جا کے دیکھیں تو وہاں بھی بڑے مسائل ہیں, بے شمار چیزیں ہیں جن میں آپ کو قدم قدم پر مشکلات پیش آتی ہیں. کچھ مشکلات وہاں پیش آتی ہیں جو یہاں نہیں آتی, کچھ یہاں پیش آتی ہیں جو وہاں نہیں آتی, یعنی دونوں ہی چیزیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں آپ کسی آدمی سے ملیے تو وہ آپ کو بتائے گا جی کہ صحیح کاروبار کرنا بہت مشکل ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں بدیانتی, کچھ تو کرنی پڑتی ہے, پورا معاشرہ یہی کر رہا ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی کوئی کم نہیں ہے مشکلات. مشکلات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ان کے اندر آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے, اپنے علم کو بھی اور اپنے عمل کو بھی. تو اس لیے دنیا کو مسلم اور غیر مسلم میں نہیں بانٹیے. یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے, اس میں سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. اپنے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس میں کہیں کسی برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے, کہیں کسی دوسری برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے. اگر آپ مغربی معاشرے کو دیکھیے, یہاں دیکھیے, یورپ میں دیکھیے, امریکہ میں دیکھیے, تو بڑی خوبیاں بھی ہیں. یعنی جیسی آزادی ہے, جس طرح کی قانون پسندی ہے, جس طرح سے لوگ باقی معاشی اور سیاسی معاملات میں دیانتداری کے ساتھ سب کچھ انجام دے رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی نظیر آپ کو اپنے ملکوں میں نہیں ملتی. تو اس وجہ سے خوبیوں کے بھی بہت سے پہلو ہیں. کتنے کام ہیں جو یہاں کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں, نیکی کے کام, جو اپنے ملک میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں. بعض معاملات یقیناً ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو یہاں مشکلات پیش آتی ہیں. تو دنیا کی زندگی کو اس اصول سے دیکھیے کہ یہ خدا کی برپا کردہ آزمائش ہے. اس امتحان میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں, آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں. یہ پاکیزگی ہے, یہ پیوریفیکیشن ہے جو اصل میں آپ کے دین کا مقصد ہے. اللہ کے پیغمبر آپ کو پیوریفیکیشن کا طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں, اپنے آپ کو کیسے پاک رکھنا ہے. یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کیجئے, یہاں بھی کرنی پڑے گی, اپنے ملک میں بھی کرنی پڑے گی. یہ جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ جب ہم شعور کو پہنچتے ہیں اس وقت شروع ہوتی ہے اور موت تک جاری رہتی ہے. اس لیے از راہ کرم اس سے فرار کے راستے نہ ڈھونڈیے, بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کامیابی حاصل کرنے کی جدوجہد کیجئے.
جی, آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سود کے نظام سے نہیں بچا سکتے, تو ہم یہاں پر پراپرٹیز وغیرہ اور کریڈٹ کارڈز وغیرہ اگر حاصل کرنا چاہیں اور جو آسٹریلین بینکس ہیں ان کے اندر ملازمت کرنا چاہیں, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
اس سے آپ پاکستان میں بھی نہیں بچا سکتے, اس کا آسٹریلیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں بینکاری کا نظام بالکل پاکیزہ ہو گیا ہے, اس میں بہت سی خرابیاں ابھی بھی باقی ہیں. یعنی یہ مہاجنی سود کی طرح تو نہیں رہا اور بڑی حد تک اس میں اصلاحات ہو گئی ہیں, بلکہ مغربی ملکوں میں کچھ زیادہ اصلاحات ہو گئی ہیں, ہمارے ہاں بھی اتنی نہیں ہوئی. یہ بتدریج اصلاحات کی طرف بڑھ رہا ہے, اس میں ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. تو آپ جس ماحول میں بھی ہیں اس میں آپ کو یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. خاص سود کے معاملے میں چند چیزیں جان لیجیے جو بڑی غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ قرض پر سود لینا ہے, قرض پر. فائنانسنگ زیر بحث نہیں ہے, انویسٹمنٹ زیر بحث نہیں ہے, بلکہ قرض پر. قرض خواہ آپ نے کاروبار کے لیے کسی کو دیا ہے یا آپ نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا ہے, قرض پر اگر آپ منفعت کا مطالبہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا, اسی کو سود کہتے ہیں. قرض پر منفعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. قرض کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کنزیومیبل چیزوں کا ہوتا ہے, یعنی قرض یوزیبل چیزوں کا نہیں ہوتا. وہ ادھار دی جائیں گی تو ان کا کرایہ آپ وصول کرتے ہیں. آپ مکان دیتے ہیں, آپ گاڑی دیتے ہیں, آپ کسی کو میز کرسی دیتے ہیں. تو اس لیے سود کا تعلق بھی تمام تر کنزیومیبل چیزوں سے ہے. جب کوئی پیسہ دینے والا اپنے پیسے کو شے میں تبدیل کر دیتا ہے, یعنی اسے یوزیبل چیز بنا دیتا ہے, جیسے مثال کے طور پر بینک آپ کو 50 کروڑ روپیہ نہیں دیتا, مکان دے دیتا ہے, 5-10 لاکھ روپیہ نہیں دیتا, گاڑی دے دیتا ہے, تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کنزیومیبل چیز کو یوزیبل چیز میں بدل دیا. جیسے ہی یوزیبل چیز میں بدل دیا جاتا ہے تو پھر سود ختم ہو جاتا ہے, پھر جو آپ زائد دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال کا کرایہ ہے. تو اس لیے آپ مکان لیں, آپ گاڑی لیں, آپ مشینری لیں, اس پر جو کچھ بھی آپ سے بینک زائد دے رہا ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے, کوئی چیز حرام نہیں ہے. یوزیبل چیزوں کے معاملے میں یہی قاعدہ ہے. اگر آپ قسطوں پر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس میں بھی اگر آپ یوزیبل چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان کی ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ الگ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو یوزیبل چیزیں ہیں ان کا کرایہ لینے کا اللہ نے بھی حق دیا ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ فرق سمجھ لیجئے, اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. کسی یوزیبل چیز میں, کسی قابل استعمال چیز میں سود نہیں ہوتا. آپ مکان لیتے ہیں, مارٹگیج کا اصول ہے یہاں پر. آپ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑا احسان کا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی سود کو تو ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے. آپ سوچیں خود تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا ایک مکان ہو اور آپ مجھے کرائے پر دیں اور یہ کہیں کہ اگر تم اس کا 50,000 روپیہ کرایہ دو گے تو 7 50,000 روپے کی قسط دے دیا کرو, آج کی قیمت جب پوری ہو جائے گی مکان تمہارا ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ظلم کا کیا پہلو ہے؟ یہ سرتسر احسان ہے. تو اس وجہ سے نہ مارٹگیج کے معاملے میں کوئی حرمت ہے, نہ گاڑی لینے میں, نہ کسی اور چیز میں. البتہ جب آپ روپیہ لیتے ہیں تو چونکہ روپیہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے وجود کو قائم رکھ کے, وہ فنا ہو جاتا ہے, یعنی اس نے خرچ ہو جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر منفعت لینے کو منع کر دیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے, یہ یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا. اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو بتاؤں اور سمجھاؤں تاکہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی اس کو سمجھ لیں. سود کا کوئی تعلق کسی یوزیبل چیز سے نہیں ہوتا, وہ کنزیومیبل چیزوں میں ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہیں. آپ سے میں نے پھل لیا, قرض لیا, کھا لیا, آٹا لیا, کھا لیا, روپیہ لیا, خرچ کر لیا, مجھے اب دوبارہ پیدا کر کے آپ کو دینا ہے, کوئی محنت کروں گا کہیں سے لاؤں گا. میں نے آپ سے مکان کرائے پر لیا, میں نے آپ سے گاڑی کرائے پر لیا, آپ جب چاہیں واپس کر دوں گا آپ کو. تو اس لیے سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے, یوزیبل قابل استعمال چیزوں میں سود نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی موقع پر سود پر قرض لینا پڑ جائے, یعنی قرض پر منفعت لینا یہ سود ہے اور یہ بالکل حرام ہے, لیکن اگر کسی وقت دینا پڑ جائے تو یہ اصلاً حرام نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھ لیجئے, اس نے کسی جگہ اس پر کوئی نکیر نہیں کی. لوگوں کو ایک حدیث کو سمجھنے سے غلط فہمی ہوئی ہے, یعنی جب آپ سود دیتے ہیں تو آپ اپنے جائز کمائے ہوئے پیسے میں سے دیتے ہیں, کسی کا ناجائز مال لیتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس کی حرمت کے بارے میں جو عام خیال پیدا ہو گیا ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ جو بات ہے میں نے مختصر طور پر بیان کر دی, آپ اگر اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں سود کا مسئلہ کے عنوان سے جو میرا آرٹیکل ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے, وہ انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, دونوں زبانوں میں آپ کو مل جائے.
کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں ان کو دین پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگ دارۂ کفر میں ہیں, اور ان کو کیا یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مرنے سے پہلے کسی اسلامی ریاست میں ہجرت کیوں نہیں کی؟
ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. آپ دنیا میں جہاں چاہے رہیے, یہ زمین خدا کی زمین ہے, آپ خدا کا پیغام پہنچائیے, لوگوں کو بتائیے کہ آپ کے پاس کتنی غیر معمولی چیز ہے اور خدا کی آخری کتاب آپ کے پاس ہے, اس کو لوگوں تک پہنچائیے, اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر رہیے جہاں چاہے رہیے. جو بات قرآن مجید نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پرسیکیوشن شروع ہو جائے, یعنی کوئی حکومت, کوئی ریاست, کوئی معاشرہ مجبور کر دے لوگوں کو کہ وہ دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے, مثلا نماز پڑھنے پر پابندی لگا دے, روزہ رکھنے پر پابندی لگا دے, آپ کو ایمان کا اظہار نہ کر دیں, پرسیکیوشن مذہبی جبر کہیں ہو جائے, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ہجرت کی کوئی جگہ موجود ہو اور وہاں آپ کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہو تو پھر پرسیکیوشن کے ماحول سے نکل کے وہاں چلے جانا چاہیے. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے, اس سے زائد یا اس سے کم کوئی بات نہیں کہی گئی. تو آج کل کے زمانے میں برا نہ محسوس کیجیے گا, یہ پرسیکیوشن آپ کے انتہائی دوست ملک کے سوا کہیں نہیں ہو رہی ہے, اور وہ چین ہے. تو اگر اس کے بارے میں کوئی حکم معلوم کرنا تو عرض کر دیتا ہوں, لیکن اس کے سننے کا کس میں حوصلہ ہے؟
ملازمت کے دوران پاکی اور موقع کی عدم دستیابی کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو کیا کیا جائے؟
گھر سے پاکیزہ ہو کے جائیے, جرابیں پہن کے مسا کر لیجئے, جس طرح کے حالات بھی میسر ہوں اس میں آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے. اگر موقع نہیں ملا تو آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, آپ ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں, مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی سہولت بیان کر دی ہے. اگر کوئی ایسی ملازمت ہے کہ جس میں آپ کو کھڑے ہونے کا موقع بھی نہیں مل رہا, تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں فرجالاً اور رکبانہ, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجئے, سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیجئے. تو اس لیے نماز کے چھوڑنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری صورتیں بیان کر دی ہیں. یہاں تک کہ پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لیجئے, آپ پر غسل واجب ہے تو اس میں بھی تیمم کر لیجئے. تو اس وجہ سے یہ کیسے عذر پیش کیا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اس قابل کیجئے کہ آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری صورتوں کی اجازت دے دی ہے. فرجالاً اور رکبانہ, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجئے, اس کے بعد تو کوئی مزید گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیجئے, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجئے.
کہ بار بار نماز کی تاکید کرنے سے کبھی شوہر ناراض ہو یا ناراضی کا خدشہ ہو تو کیا کیا جائے؟
بار بار کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ جو بات بھی کہنی ہو سلیقے کے ساتھ کہنی چاہیے. جب آپ کسی کو چڑھا دیں گے, وہ شوہر ہو یا بیوی, تو اس کے نتیجے میں بات پہنچے گی نہیں. دیکھیے ہمارے پروردگار نے جہاں ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو اچھی بات بتائیں, وہاں اس کے بتانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ ادو الی سبیل رب کا بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف جب بھی بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ بلاؤ, دانائی, دانش مندی, دلیل کے ساتھ, اچھے طریقے سے, دوسرے کا مزاج دیکھ کر, بات کا موقع دیکھ کر, صحیح وقت پر. یعنی اگر ایک آدمی باہر سے آیا ہے, آگے کوٹ اتار رہا ہے, بوٹوں کے تسمے کھول رہا ہے, آپ کا نماز پڑھیے, تو پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی نیکی کی بات بتانی ہو تو حکمت کے ساتھ بتائیے. آپ جانتے ہیں آگے کیا ہے, ول موعظۃ الحسنہ, اگر کسی کو نصیحت کرنے کا موقع آ گیا ہے تو بہت خوبصورت اسلوب میں نصیحت کرو تاکہ دوسرا آدمی نہ چڑ محسوس کرے, نہ اس کا تعصب حائل ہو, نہ وہ آپ کے مقابلے میں ضد میں اور مقابرت میں مبتلا ہو جائے. اس کے آگے سنیے, اسی آیت میں کہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اگر کہیں اختلاف ہو جائے اور آپ کو بحث کرنی پڑ جائے تو ایسے شریفانہ طریقے سے بحث کیجئے جیسے اعلیٰ لوگ بحث کیا کرتے ہیں. جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے. لیکن اگر آپ نے ہاتھ میں ایسا پکڑا ہوا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں یا یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی مرضی پر گھر چلے, تو دیکھیے انسانوں کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں کیا جا سکتا. کبھی موقع دیکھ کر مناسب طریقے سے اچھے اسلوب میں بات کہہ دیجئے, پھر اس کے لیے بڑے انڈائریکٹ بالواسطہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. انسان کے, آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو ایک باغ میں رکھ کے سبق دیا وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ شیطان دو جگہ سے حملہ کرے گا, ایک انانیت, دوسرے جنس. دونوں چیزوں کو واضح کر دیا, اس کے سامنے فرشتوں کو پیش کر کے سجدے کا حکم دے دیا, ایک بڑی برتر مخلوق, اور یہ بتایا کہ یہ دیکھو تم سے کہیں برتر ہونے کے باوجود میرے حکم پر سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس نے سرکشی اختیار کر لی, درحال حالانکہ فرشتوں کے مقابلے میں وہ برتر نہیں تھا اس کے باوجود. تو گویا انسان کو یہ سبق دیا گیا کہ خرابی کہاں سے ہوگی, انانیت سے ہوگی. ضد, انانیت, ہٹ درمی, یہ انسان کے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو دین بتانا ہے تو ایسا بالواسطہ طریقہ اختیار کیجئے کہ بات بھی پہنچ جائے اور دوسرے آدمی کو بحث اور مقابرت کا موقع ہی نہ ملے. آپ دیکھیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں وہ موقع بھی آئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت تبصرہ کیا ہے لیکن نام نہیں لیا کسی کا, کسی کو براہ راست مخاطب نہیں کیا, بلکہ بہت جنرل اسلوب میں, عمومی اسلوب میں بات کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی خرابی یا کمزوری کی طرف توجہ دلانا ہوتی تو ما بال و اقوام یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں, لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسا کرتے ہیں. یعنی کسی کو براہ راست جب آپ بار بار تنگ کریں گے تو اس کے نتیجے میں تو سوائے اس کے کہ ضد پیدا ہو اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. تو میری دس بستہ گزارش ہے کہ پہلے زمانے میں تو خیر یہ ہوتا تھا کہ خواتین شکایت کرتی تھیں کہ میاں یہ کہتا ہے, یہ واقعی اب زمانہ تبدیل ہو گیا, اب شوہر شکایت کرتے ہیں کہ بیوی چین نہیں لینے دیتی. تو اس لیے میرا خیال ہے دونوں ہی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے بات کریں, اور بار بار کسی چیز کو کہنا محض ضد اور چڑ پیدا کرنا ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ تک ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کسی عالم کو بھی نصیحت کرنی ہو تو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ایک دو گھنٹے کے لیے کریں, اس سے زیادہ نہ کریں ورنہ لوگ تنگ آ جائیں.
کیا غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے, اور اگر وہ السلام علیکم کہے تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟
جی بالکل جائز ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. یہ دعا ہے اور یہ دعا آپ اپنی نیت کے لحاظ سے دیتے ہیں. میں جب کسی غیر مسلم کو السلام علیکم کہتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ پروردگار تیرے لیے بھی وہ راہ کھولے جس کے نتیجے میں تجھے یہاں بھی سلامتی حاصل ہو اور آگے بھی سلامتی حاصل ہو. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک روایت سے لوگوں نے یہ غلط بات سمجھ لی ہے کہ غیر مسلموں کو سلام نہیں کیا جا سکتا. یہود نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے یا کہیں ملتے تو ذرا سا زبان کو دبا کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے, جس کا مطلب عربی میں جو ہو جاتا ہے کہ تم پر موت ہو. تو حضور سے شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے, جواب میں با علیکم کہہ دیا کرے, تم پر بھی ہو. تو بس اتنی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. السلام علیکم کہیے, یہ ہماری طرف سے گویا بڑی خیر سگالی کا کلمہ ہے, بہترین کلمہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر سلامتی اور امن کے علم بردار ہیں, اپنے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں.
اگر ہم کسی غیر مسلم کے پاس کام کرتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح کی صورت اگر پیش آ جائے تو کوئی بہتر ملازمت تلاش کریں, لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے, بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے انسان کی, تو پھر وہی کام کریں کہ آپ دو نمازوں کو ملا کے پڑھ لیں, دو نمازوں کو آخر میں بھی آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو تو جب آپ کو موقع ملے وہی آپ کی ادا نماز ہے. ایک اصول سمجھ لیجئے اس کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیا تھا کہ جب کوئی مجبوری پیش آ جائے، جب کوئی مشکل پیش آ جائے، آدمی سو گیا، اٹھ نہیں سکا، کسی ہجوم میں پھنس گیا، نکل نہیں سکا، ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، مریض کو چھوڑ نہیں سکتا، ایسی کوئی بھی شکل مجبوری کی پیش آ جائے، تو جب آپ اس حالت سے نکلتے ہیں وہی نماز کا وقت ہے، پھر نماز قضا نہیں ہوئی، وہی نماز کا وقت ہے۔ چنانچہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، جس کو لیلۃ العیش کہا جاتا ہے، تو اس میں حضور نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، رات کو تھکے ہوئے لوگ آدھی رات کے وقت یا اس کے بعد کہیں آ کے ٹھہرے، پیدل سفر کر رہے تھے، اونٹنیوں پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ بھائی ذرا فجر کی نماز کا خیال رکھنا، تو لوگ بھی سو گئے، حضور بھی سو گئے، بلال بھی سو گئے۔ تو معتہ میں روایت ہے کہ جب آنکھ کھلی تو سورج نکلا ہوا تھا، بلال سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ جگا دیں، تو انہوں نے کہا کہ غلبت نہیں آیا، کہ میری آنکھیں بھی مجھ پر غلبہ پا گئیں، میں بھی کنٹرول نہیں کر سکا۔ تو حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد بیٹھ گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ آج بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، انما التفریط فی الیقظۃ لیست تفریط فی النوم، غلطی سوتے میں نہیں ہوتی، جاگتے میں ہوتی۔ تو اس لیے جب آپ کو کسی صورتحال سے نکلنے کا موقع ملے، بس وہی نماز کا وقت ہے، فوراً نماز پڑھ لیجیے۔
اگر خامد، انہوں نے انگریزی میں لکھا، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ اگر خامد اپنی ایجوکیٹڈ وائف کو کہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی، تو کیا بیوی اس کی وشز کے اگینسٹ کام کر سکتی ہے؟
دیکھیے، یہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں یہ باہمی موافقت سے چلتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ کر سکتی ہے اور اگلے دن طلاق ہو جائے، اور یہ کہوں کہ نہیں کر سکتی اور بیوی خودکشی کر لے، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں فتویٰ نہیں پوچھتے، یہ باہمی موافقت کے معاملات ہیں۔ آپ اپنے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، یہ گھر آسانی سے نہیں بنتے، شادی سے پہلے ہی ایسی باتیں طے کر لینی چاہیے، شادی کے موقع پہ طے کر لینی چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فریقین کو شرائط منوانی ہے وہ منوا لیں، اور یہ تاکید فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ جو وفاداری کا تقاضا شرائط کرتی ہیں وہ نکاح کی شرائط ہے۔ عورتیں جو چاہتی ہیں، مثال کے طور پر خواتین ہمارے ہاں بعد میں بہت روٹتی پیٹتی ہیں، تو اس موقع پر کہہ دیا کریں کہ ہم دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے، قصہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر ملازمت کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی طے کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی کوشش کرنی چاہیے کہ باہمی موافقت سے مل جل کر بات کر کے اس طرح کی چیزوں کو طے کیا جائے۔ اس طرح کے معاملات میں اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے، تو اس میں تنا تنی کی فضا پیدا ہوگی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ میرا فتویٰ چل جائے گا، گھر نہیں چلے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ گھر کو موافقت کے اصول پر چلائیے، یہ حقوق اور فرائض کی داستان سنانے سے نہیں چلتا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کیجیے، اس سے یہ چلے گا، اور یہی اس کے چلانے کا صحیح طریقہ ہے۔ باقی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے اور خواتین کو خاص طور پر نصیحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، گھر بنانے سے پہلے جو شرائط منوانی ہے منوا لیجیے، لیکن گھر بن جائے تو پھر اس کو قائم رکھنے کی کوشش سب سے پہلے خاتون کو کرنی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ عورت ہے جس کے ایثار سے، جس کی موافقت سے اور جس کی ایڈجسٹمنٹ سے گھر چلتا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں چلا سکتی۔ مرد عام طور پر اگریسو ہوتے ہیں اور ان کے اندر تبن جارحیت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر وہ بڑا اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف خاتون ہے جو کبھی اپنی محبت سے، کبھی ملائمت سے، کبھی موافقت سے، کبھی نرمی سے، کبھی حسن عمل سے اس صورتحال کو سنبھالے رکھتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو آپ اپنے میاں سے سلیقے کے ساتھ بات کریں، کسی بزرگ کو بیچ میں ڈال لیں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور میں مردوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں اگر کسی خاتون نے پڑھا ہے، اس نے کوئی علم حاصل کیا ہے، تو از راہ کرم دنیا کو اس کے فیض سے محروم نہ ہونے دیں، اس لیے کہ یہ اس کو پھر آپ نے کیوں پڑھایا؟ پھر اس کے بعد پہلے ہی شادی کرتے وقت درخواست لکھ دینی تھی کہ مجھے ان پڑھ کوئی دیہات سے ڈھونڈ کے لا دیجیے۔ یہ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں کسی مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے، لیکن کسی عورت کو ہم ڈاکٹر نہیں بننے دیں گے۔ سن لیجیے، اسکول بند کر دیں گے، کالج بند کر دیں گے، عورت کو پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن علاج کرانے کے لیے ہماری عورت کسی عورت کے پاس جائے گی، تو بھائی وہ پڑھے گی نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ اچھا بنے گی تو اس کے بعد اگر آپ گھر میں بٹھا دیں گے تو اس کا فیض دوسروں کو کیسے پہنچے گا؟ تو مردوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ بہت تبدیل ہو گیا، اس وجہ سے وہ کوشش کریں کہ کسی خاتون نے اگر کوئی تعلیم پائی ہے، اگر اس نے کوئی ہنر سیکھا ہے، وہ کسی چیز میں مہارت حاصل کی ہے، تو اس کا فیض لوگوں کو پہنچے۔ اور خاتون سے میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کو بچاتے ہوئے اچھے طریقے سے معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز جو خدا کو بھی بڑی محبوب ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ جانتے ہیں یہ شادی کا ادارہ کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ موجودہ تہذیب نے اس کا تصور بالکل بدل دیا۔ عام طور پر لڑکے اور لڑکیوں کا خیال ہے کہ یہ جنسی تعلق کو لیگلائز کرنے کا طریقہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں آئندہ نسل کو پیدا کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے۔ تو آپ کے بچوں کا سب سے بڑھ کر آپ پہ حق ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اہتمام صرف اس لیے کیا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، آپ اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھیے، اگر انسانوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کے لیے اس ادارے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آزادانہ جنسی تعلق کی اجازت دے دیتے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بننے کی۔ یہ ساری پابندیاں اسی کے لیے لگائی گئی ہیں تاکہ یہ گھر وفاداری پر قائم ہو۔ اس میں عورتوں کو اگر نصیحت کی گئی ہے تو اس لیے کہ ٹوٹنے نہ پائے، مردوں کو اگر کہا گیا ہے کہ عاشرہن بالمعروف، اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے عورتوں کے ساتھ معاملہ کرو، تو اسی مقصد سے کہا گیا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کو چلائیے، یہ فتوے سے نہیں چلے گا۔
دعا کی اہمیت اور طریقہ کار کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے عبادات کے علاوہ کون سے کلمات پڑھے جا سکتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ دعا میری ضرورت ہے، میں ایک عاجز انسان ہوں، مجھے تکلیفیں پیش آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مجھے زندگی میں نشیب و فراز سے سابقہ پڑتا ہے، میری تمنائیں اور آرزوئیں ادھوری رہ جاتی ہیں، میں بہت سی معاشی مشکلات سے گزرتا ہوں۔ ایک انسان کی حیثیت سے یہ سب معاملات پیش آتے ہیں، ان میں میں اپنے رب سے درخواست کرتا ہوں۔ تو اپنے پروردگار سے درخواست، یعنی ہمارے دنیا میں جو تعلقات ہیں، کبھی اپنی ضرورت کے لیے ماں سے بات کریں گے، باپ سے بات کریں گے، کبھی کسی بزرگ سے بات کریں گے، کسی خاندان کے بڑے سے بات کریں گے، کسی سیاسی رہنما سے بات کریں گے، سب سے بڑا کون ہے؟ اس کائنات کا خالق ہے، تو اس کے حضور میں جا کے درخواست پیش کرتے ہیں، یہ دعا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات کو دعا سے معلق کیا ہوتا ہے، یعنی یہ طے کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اگر مانگے گا تو دوں گا، تو اس لیے خوب مانگیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ بازار سے اپنے بوٹ کا تسمہ لینے کے لیے جا رہے ہو تو اس کے لیے بھی دعا کر کے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، وہ بہت دینے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اور اگر کسی وقت دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ خدا کی کوئی بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ دعائیں اگر وہ سب کی ایک وقت میں قبول کر لے تو دنیا کا نظم نہیں چل سکتا۔ ایک ہی وقت میں کسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار بارش اس کو روک لے، میری فصل تباہ ہو جائے گی، ایک آدمی کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جھونپڑی گر جائے گی، اور کچھ لوگ ایک باغ کے کنارے کھڑے ہو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے، پروردگار بارش ہی برساتا رہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مجموعی حکمت پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو ہماری دعائیں بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، لیکن ان کا اجر ہمارے لیے آگے رکھ لیا جاتا ہے۔ یہی بات اللہ کے پیغمبر نے بھی واضح فرمائی ہے، خوب دعا کرنی چاہیے۔ مشکلات اور مصیبتوں میں خاص طور پر نماز میں دعا کیجیے۔ ہم نے نماز کو بالکل دعا سے اور مناجات سے الگ کر لیا ہے۔ نماز میں جو چیزیں عربی زبان میں ضروری ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن ملانا ہے، اور اللہ اکبر کہنا سمے اللہ ہو، یعنی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں۔ باقی نماز آپ کی ہے، اردو میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، عربی میں پڑھیے، جس زبان میں چاہے پڑھیے، خدا سے مناجات کیجیے، دعا کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تلقین کیا وہ یہ کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی مدد مانگنی ہو صبر کیجیے اور نماز سے مدد مانگیے۔ تو یہی طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکے کی شادی کی عمر معاشی حالات کی وجہ سے گزر رہی ہے تو اس سچویشن میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟
صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پھر گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی بات صرف کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں، میں دروازے کھول دوں گا۔ یعنی قرآن مجید نے جہاں شادی کی ترغیب دی ہے، بہت سے لوگ تھے جو عرب میں بھی معاشی حالات کے لحاظ سے بہت آزردہ تھے، تو یہ کہا کہ تم اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمت کرو، میں راستہ کھول دوں گا، لیکن انسان کو بہرحال اپنے حالات دیکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی پروردگار نے ہم کو تدبیر کرنے کا بھی حکم دیا ہے. آج کل تعلیم کا زمانہ بھی بہت طویل ہوتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے شادی بہت مؤخر ہو جاتی ہے. موجودہ زمانے میں کچھ اقدار بھی تبدیل ہو گئی ہیں. پہلے اصل میں والدین بہو کو بیاہ لے کے لے آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میاں تم نے جو کرنا ہے کرو، بہو ہمارے پاس رہے گی. تو اب تو والدین اس کے لیے تیار نہیں عام طور پر ہوتے. تو زمانے کی اس تبدیلی کے نتیجے میں آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور آپ ہی کو آگے بڑھ کے اقدام کرنا ہے. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات نوجوانوں کے لیے کچھ بڑی جذباتی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اپنے کردار کی حفاظت کریں. میں صرف وہ دعا کر سکتا ہوں جو اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی کہ خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ.
انسان کو فیصلہ دل سے کرنا چاہیے یا پھر دماغ سے؟
فیصلہ دماغ سے کرنا چاہیے، عمل دل سے کرنا چاہیے. ہمارے عام طور پر الٹ ہوتا ہے، ہم فیصلے دل سے کرتے ہیں، عمل کرتے وقت عقل غلبہ پا لیتی ہے. عمل کے لیے جذبہ، قوت، ہمت، حوصلہ درکار ہوتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ عقل سے کرنا چاہیے.
انہوں نے پوچھا اسپیشلی دین کے معاملے میں.
نہیں، دین کے معاملے میں تو فیصلے تمام تر اللہ کے پیغمبر نے کر دیے ہیں، یعنی ہمیں بتا دیا ہے کہ دین کے احکام کیا ہیں، ان میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں پسندیدہ ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں ناپسندیدہ ہیں. تو اس وجہ سے دین کا تو بڑا مختصر سا ایجنڈا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دین میں جس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ پیوریفیکیشن ہے. وہ کوئی حکومت نہیں ہے، وہ کوئی اقتدار نہیں ہے، وہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ بالکل دور حاضر کے مغالطے ہیں. وہ اصل میں کیا ہے؟ میری اور آپ کی پیوریفیکیشن. مجھے پاکیزہ ہونا ہے اور خدا اپنے پاکیزہ بندوں کا انتخاب کر رہا ہے اپنی جنت کے لیے. اس انتخاب میں مجھے کامیاب ہونا ہے. تو اس وجہ سے دین میں تو آپ کو ایک ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دینا، پاکیزہ رکھنا ہے، منڈی میں بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، شوہر کی حیثیت سے بھی، باپ کی حیثیت سے بھی، اولاد کی حیثیت سے بھی. تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی صحیح کیجئے، یہی دین کی دعوت ہے اور یہی پیغام ہے.
کہ میٹافزکس ایک اہم موضوع ہے. قرآن میں اس کا ریفرنس مختلف واقعات میں ملتا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اس کائنات کو اللہ نے 6 ایام میں پیدا کیا ہے. اس پر روشنی ڈالیں کہ اللہ کے ہاں وقت کی اکائیاں مختلف ہیں.
قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے جو دن ہیں ان کو اپنے ان 24 گھنٹے کے دنوں پر قیاس نہ کرو. اللہ کے ہاں دن بعض اوقات 1000 سال کا ہوتا ہے تمہارے حساب سے، بعض اوقات 50,000 سال کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اللہ کے دن ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، یہ کتنے طویل ہیں، کتنے لمبے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بس یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں بعض اوقات دن تمہارے دنوں کے حساب سے 1000 سال کا، بعض اوقات 50,000 سال کا ہوتا ہے. یہ بھی بس مثال دی گئی ہے، کہاں کتنے دن ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں. اب تو ہمیں سائنسی طور پر بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ صرف ہماری زمین کا دن ہے جو 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، باقی سیاروں اور ستاروں کے دن ان کی گردش کے لحاظ سے بن رہے ہیں. تو خدائی ایام 6 تھے. اب ان کی حقیقت کیا ہے، اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امور میں، اس طرح کے معاملات میں، جتنی بات بتا دیتے ہیں اس پر شکر کیجئے، اور جہاں تک اس کی حقیقت کا تعلق ہے اس کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ سارے حقائق کھل جائیں گے. امید تو یہی ہے کہ کھل جائیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ باقی رہے تو مزید جدوجہد کریں گے. لیکن یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے دن تمہارے دنوں کی طرح نہیں ہوتے.
سوئم اور چہلم پر قرآن خوانی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، خاص طور پر اس کے معاشرتی پہلو پر؟ کیونکہ بہت سے لوگ معاشرتی طور پر مجبور ہونے کے باوجود معاشرتی دباؤ پر مجبور ہوتے ہیں، اس طرح کی محفل میں شرکت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ اس قرآن کا مقصد ہے. یہ مردے بخشوانے کے لیے نازل ہی نہیں کیا گیا، اس کا اصلی مقصود یہ ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ہمارے آئمہ کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ جتنی رسمیں ہیں موت کی، یہ ہندوستان کی ایجاد ہے، اور ایسی چیزوں کو ایجاد کرنے میں ہندوستان کا کوئی جواب نہیں. تو جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں ہم تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہم دفن کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، بس ہمارے مذہب کا معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مذہبی چیزوں کے بارے میں ہمیں مزید یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو مذہب میں نیا کام ہو، کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر کہیں رکے گا نہیں۔ تو یہ تو ہے اس کے بارے میں اصولی بات۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر تعزیت کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے موقعوں پر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بارہا کہ آپ کو اطلاع نہیں ہوئی، پہلے دن آپ نہیں جا سکے جنازے میں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ چلیے وہاں لوگ جمع ہوں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، تو آپ چلے جائیے اور وہاں جا کے تعزیت کیجئے، تعزیت کے اچھے کلمات کہیے، چند منٹ بیٹھیے اور آ جائیے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی خرابی کی بات بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کیجئے جو مذہبی نوعیت رکھتا ہو اور اللہ اللہ کے رسول نے وہ کام نہ کیا ہو۔
کہ اسلام ہم جنس پرستی کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور کیا حضور کے زمانے میں یہ فعل ہوتا تھا؟
اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ معاملات تو دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی نیا انسان نہیں بن گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے ہاں تو یہ چیز تہذیب اور فیشن بن چکی تھی، مجلسوں میں باقاعدہ اس کا ارتکاب کیا جاتا تھا، لوگ خود سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر میں چند نوجوان لڑکوں کو آتے دیکھ کر ٹوٹ پڑے تھے اور اصرار کیا کہ ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، یعنی کوئی ادنا درجے کی شرم بھی محسوس نہیں کی انہوں نے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کوئی مرض پیدا ہو گیا ہے، ہمیشہ سے یہ چیز موجود رہی ہے۔ جنس کے معاملے میں انحرافات، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی تاریخ اس وقت ہم کو معلوم ہے، کم و بیش 5-6 ہزار سال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، اس سب میں آپ کو اس کے آثار مل جاتے ہیں اور دنیا کی ہر تہذیب میں ملتے ہیں، یعنی ہندوستان میں بھی، مصر میں بھی، قدیم ترین تہذیبوں میں ہر جگہ یہ چیز مل جاتی ہے۔ جتنے بھی جنسی انحرافات ہیں، میرے علم کی حد تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آج کے زمانے کی پیداوار ہو۔ یہ سب چیزیں ہر قوم میں کسی نہ کسی درجے میں رہی ہیں، کہیں زیادہ، کہیں کم، کہیں نمایاں، کہیں چھپی ہوئی۔ برا نہ محسوس فرمائیے گا، ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ مرض کوئی کم نہیں ہے، اور مزید یہ کہ مذہبی اداروں تک میں داخل ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ہماری فارسی میں اس کو علت المشائخ کہا جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علت المشائخ، یعنی خانقاہوں میں چونکہ عام طور پر راہبانہ زندگی بسر کرنے والے اس میں بہت مبتلا ہو جاتے تھے، جن کو آپ مشائخ کہتے ہیں، جو جب کبھی ماشاء اللہ لگے تو مشائخ عزام ہو جاتے ہیں، تو یہ علت المشائخ اس کو عام طور پر کہا جاتا تھا۔ تو یہ ہر جگہ موجود رہا ہے اور اب بھی ہے، بس یہ ہے کہ بعض معاشروں میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، اسلام تمام جنسی معاملات کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ کہ جنسی تعلقات پاکیزہ ہونے چاہیے اور یہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہونے چاہیے، یعنی اس میں پاکیزگی کا تقاضا کرے گا، اس لیے کہ دین نام ہی پاکیزگی کا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس تعلق میں جو اس کا محل ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، چنانچہ پہلی چیز کیا ہوگی، دین اپنے مقصد کے لحاظ سے پاکیزگی کا تقاضا کرے گا، چنانچہ بیویوں کے ساتھ بھی اس محل میں مباشرت کو ممنوع کر دیا گیا، کیونکہ یہ پاکیزگی کے خلاف ہے۔ تو دین کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ آپ کا جنسی عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کو صرف بیوی تک محدود ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کیوں دین چاہتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا امتحان بھرپائی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو پاکیزہ ہو کر خدا کی جنت میں جانا ہے، اور دوسری چیز کیوں چاہتا ہے کہ بیوی تک محدود رہا جائے، اس لیے کہ بچے کی پیدائش، پرورش، پرداخت، گھریلو زندگی کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ گھر کو محکم رکھا جائے، اور وہ صرف عفت، پاکیزگی اور وفاداری سے قائم رہ سکتا ہے، اس کے سوا اس کے قائم رکھنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر تو انسان کو جوانی کی عمر میں پیدا کر کے آسمان سے حاصل کر لینے کی کوئی صورت ایجاد ہو جائے تو پھر یہ پابندی اٹھائی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں اٹھائی نہیں جا سکتی۔ تو دو باتیں ہمارے ہاں بالکل واضح ہیں، ان کے اوپر اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو میں گھنٹوں دلائل دے سکتا ہوں، ان کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایک گھر کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے جنسی وفاداری ناگزیر ہے، اس کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ یہ جس دن کھل جائے گا اس کے بعد گھر کو آپ قائم نہیں رکھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ بکھر جائے گا۔ تو خاندان کے ادارے کو قائم رکھنا، اور خاندان کا ادارہ کیوں قائم رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں ناتواں پیدا ہوتا ہوں، مجھے ایک ماں چاہیے، مجھے ایک باپ چاہیے، مجھے کم سے کم آج کے زمانے میں 30 سال تک والدین کی سرپرستی چاہیے. تو اتنے محکم ادارے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جذبات, احساسات, ہر چیز گویا ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائے. تو ایک بات یہ, اور دوسرے یہ کہ پاکیزگی کے خلاف کوئی کام اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا, گجائز یہ کہ کسی اور کے ساتھ کیا.
اگر اسلام کے بارے میں نادانستہ طور پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا. ان کے دوسرے سوال میں غالباً انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ بلیک میجک اس کی کیا حقیقت ہے, تو شاید یہ سمجھتے ہیں ان پر کسی نے جادو کر دیا.
دانستہ بھی اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو آپ وہ سوال کیجئے, پوچھئے, اہل علم کے پاس جائیے, قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. یعنی آپ کو اپنی تشفی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سوال سے نہیں روکا, آپ سوال کریں. اور جب آپ سوال شروع کر دیتے ہیں تو آپ اصل میں ہدایت کو پانے والے کے راستے پر ہوتے ہیں, اور اللہ کو یہ بہت محبوب ہے. یعنی اگرچہ ابھی آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا لیکن آپ نے سفر شروع کر دیا ہے. ایک سچے طالب علم کی زندگی بسر کرنی چاہیے, تو سوال کرنے میں کوئی معنی نہیں, آپ ضرور سوال کریں. جہاں تک اس طرح کے شکوک شبہات کا تعلق ہے, کسی نے مجھ پر کالا جادو نہ کر دیا ہو یا ایسا نہ ہو, تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وہم سے نکال لیجئے. بہت حد تک یہ وہم ہے جو آدمی کے ساتھ وہی کر دیتا ہے جو کالا جادو کرنا چاہتا ہے. یعنی جب آدمی ایک بار وہم میں مبتلا ہو گیا تو پھر کسی کو کالا جادو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہم ہی بہت کافی ہے, وہی خاتمہ کر دیتا ہے. اور بڑا سائنسی ذہن بنائیے اپنا, یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ آپ غور کریں, ہو سکتا ہے کوئی تدبیر غلط ہو گئی ہو. اگر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کیجئے. اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ جس کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت ہے تو اپنا کام چھوڑ کے تحقیق کر لیجئے, یہ ذہن بنائیے. تو اس وجہ سے کوشش یہی کیجئے کہ آپ کا رویہ ایک ایسے شخص کا رویہ ہو کہ جو تدبیر کرتا ہے, سوچتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے, علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے. اس کے بعد اللہ سے دعا ہے, اور وہ شب و روز کرتے رہنا چاہیے. اور جہاں ہمارے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں ہم اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہیں اور اس سے اس کی پناہ مانگتے ہیں. خود اللہ کے رسول کو بھی یہی تلقین کی گئی تھی جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا, تو ظاہر ہے کہ آگے یہود کے ساتھ معاملہ پڑنے والا تھا, تو ان کی طرف سے اس طرح کے بہت سے اقدامات کا اندیشہ تھا. یہ اندیشہ تھا کہ وہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے, یہ اندیشہ تھا کہ وہ جادو کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ آپ کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے رب سے پناہ مانگیں. تو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو وہ دعائیں ہیں, ان میں اللہ سے پناہ چاہی گئی ہے. تو ہمیشہ ان کو پڑھتے رہیے اور اپنے آپ کو وہم سے بچائیے. وہم کالے جادو سے زیادہ بری چیز ہے. ایک مرتبہ یہ آپ کی شخصیت میں داخل ہو گیا, اس کے بعد پوری شخصیت کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں.
جی یہی کوشچن اس انداز سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ کنفرم کر دیں کہ کیا کالا جادو یا جادو واقعی ہوتا ہے.
یہ تو میں شخص کو دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس میں بھی چند باتیں سمجھ لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے علوم ہیں. ایک وہ علم ہے جو مادے کی تحقیق سے پیدا ہوتا ہے, سائنس جس کو آپ کہتے ہیں, یہ یہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جیسے ہم کو نظر آتی ہے ویسے ہی نہیں رکھی ہوئی. یہ مادے کے اندر جو قوانین, لاز کار فرما تھے, سائنسدانوں نے ان کو دریافت کیا, اور پھر اس کے بعد خود مادے کی حقیقت دریافت کی. جو ٹھوس نظر آنے والا مادہ تھا وہ لہروں میں تبدیل ہو گیا. معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم کو نظر آتی ہے. آخری تجزیے میں یہ واضح ہوا کہ مادہ اپنی ذات میں بھی غیر مادی ہے. تو یہ جو ماڈرن فزکس ہے, تھیوریٹیکل فزکس, اس نے ایک نئی دنیا ہمارے سامنے کھول دی. مادے کے یہ قوانین ہیں جن کو دریافت کر کے سائنسدانوں نے یہ عظیم ایجادات کر دی. آج سے 200 سال پہلے کے کسی آدمی کو اٹھا کے آپ کھڑا کر دیں, اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا. اس کو اگر یہ بتائیں گے آپ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو یہاں چند سیکنڈ کے اندر دنیا کے ہر گوشے میں پہنچائی جا سکتی ہے, بلکہ مریخ پر سنی جا سکتی ہے, دکھائی جا سکتی ہے, تو اس کے لیے باور کرنا ممکن نہیں ہوگا. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہوا. یہ مادے میں جو قوانین کار فرما تھے میٹر میں, ان کو دریافت کر لیا گیا ہے. ان کی بنیاد پر ایجادات ہوئی ہیں. دنیا میں مادے کے ساتھ ایک دوسری چیز نفس ہے, یہ میرے اندر جو شخصیت پائی جاتی ہے, یہ بھی اتنی بڑی دنیا ہے. چنانچہ قدیم زمانے میں نفسی علوم کے بھی بہت سے ماہرین ہوئے. قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک علم ایک شخص کے پاس تھا, اللہ کے قانون کا ایک علم. الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس اللہ کے قانون کا, یہ سائنس بھی اللہ کے قوانین کا علم ہے, اللہ کے قانون کا ایک علم تھا، اس علم کے بلبوتے پر وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے میں اٹھا کے لے آیا. یعنی یہ بات جب ہم پڑھتے تھے تو خیال ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مادے کی تحقیق نے آج ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ اس پوری مجلس کو ہم زندہ اٹھا کے مریخ پر جا کے دکھا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے میں کبھی کبھی جب گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں سائٹس بن گئی ہیں اور چشم زدن میں میرا رابطہ جس سے میں چاہتا ہوں ہو جاتا ہے. کیا یہ آپ کو جادو نہیں محسوس ہوتا؟ تو اسی طرح نفس کے اندر بھی بہت سے علوم ہیں، جادو بھی نفسی علوم میں سے ایک علم ہے، اور اس طرح کے اور علوم بھی رہے ہیں. تو علم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ علم موجود رہا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اس علم کے ماہرین تو شاید کوئی ہو، زیادہ تر کویکس ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، دکانیں لگاتے ہیں، فریب دیتے ہیں، ان سے بچ کے رہیے. جو اس تدبیر ہے وہ آپ کو کرنے کا حق ہے، اس کے بعد دعا کیجیے. ہاں البتہ اگر آپ کو اطمینان ہو کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی اس طرح کے نفسی علم کا ماہر ہے، یعنی اچھے کردار کا ہے، اچھی سیرت کا ہے، نیک آدمی ہے، اس سے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے، تو اس میں میں آپ کو ایک روایت بتا دیتا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ صفیہ، آپ کی جو اہلیہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں کے ہاں بعض دم ہیں، بعض تعویذ دے دیتے ہیں وہ کسی بیماری میں، تکلیف میں. تو آپ نے بالکل وہی جواب دیا کہ جو ایک پیغمبر کو دینا چاہیے. آپ نے فرمایا بس صرف یہ دیکھ لو، ہر تدبیر میں یہ دیکھ لو کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے. تو یہی اصول ہے، وہم کے پیچھے مت پڑیے. جو چیزیں علم نہیں بن سکیں ابھی تک، یعنی کسی چیز کا علم اور سائنس بن جانا یہ اور چیز ہے، اور اس کے بارے میں اوہام کا ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. اس وقت تک کوشش کریں کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن نفسی علوم بھی دنیا میں موجود ہیں، موجود رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں اس کے ایسے ماہرین پیدا ہو جائیں کہ آپ کے یہ مادی علوم کے ماہرین بہت پیچھے رہ جائیں. ان سے
قرآن میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص پر اس کی اہلیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو پھر جن لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، کیا ان پر بوجھ کی برداشت سے زیادہ نہیں ہوتا؟
یہ بات قرآن میں کہی نہیں گئی. قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو دین تمہیں دیا ہے، جو شریعت تمہیں دی ہے، اس کو دیتے وقت میں نے لوگوں کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالا. یہ کہا گیا قرآن میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب اپنا دین دیتا ہے، اپنی شریعت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تو لوگوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی کہ ان کے اندر طاقت اور وسعت ہے. باقی دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں تو بعض اوقات ناقابل برداشت آتی رہتی ہیں.
کہ آخرت میں سزا اور جزا کا کیا تعلق ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے سب ڈیسائیڈ کر لیا تو ہم کسی کو بلیم کیوں دیتے ہیں کہ فلانا چور بن گیا، ڈاکو بن گیا؟ اور کیا ایسا کرنا اس کے کنٹرول میں تھا؟
اللہ نے ایسا کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا. اس نے ہم کو اختیار دیا، پھر بتا دیا کہ میں نے اختیار دیا ہے، پھر یہ بتایا کہ میں اگرچہ مستقبل کا علم رکھتا ہوں لیکن میں اپنے علم کو بھی تمہارے اختیار میں مداخلت نہیں کرنے دیتا. تو یہ ہمارا اختیار ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں بھی جزا و سزا سے گزرتے ہیں اور آخرت میں بھی گزریں. انسان نے اسی اصول کو مانا ہے، ورنہ تو آپ سب عدالتیں بند کر دیجئے، چور کے گلے میں ہار ڈالیے کہ تم نے تو بالکل اللہ کے منشا کے مطابق عمل کیا ہے، سزا دینے کا کیا سوال ہے؟ اور آپ کے حکمران بھی اگر کسی وقت کرپشن کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کے لیے قرآن خوانی کیا کریں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کر دیا. تو اس لیے ہم اختیار سے غلطی کرتے ہیں، اختیار سے اچھائی کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے اس اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ کسی موقع پر ناگزیر طور پر مداخلت کرنی پڑ جائے. پھر جب وہ مداخلت کرتے ہیں تو ہمارے ارادے کی بنیاد پر جرم ثابت ہو جاتا ہے اور نیکی بھی ثابت ہو جاتی ہے. یعنی اگرچہ ہم عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اس کی مثال یہ ہے کہ میں گھر سے نکل کھڑا ہوا کہ مجھے فلاں آدمی کو مار دینا ہے، تو اب اللہ کی منشا میں یہ نہیں ہے کہ اس وقت میرا یہ اقدام کامیاب ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں قاتل ہو چکا ہوں اور مجھے اس کی سزا بھگتنی. تو اس لیے یہ میرا ارادہ اور اختیار ہے جس کی بنیاد پر جزا و سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے، قیامت میں بھی ہوتی ہے.
عام زندگی میں جس شخص کا کلام ہو وہی اس کی تشریح کا حق رکھتا ہے. کیا آیت قرآن کی تشریح کوئی بھی شخص کر سکتا ہے؟ اور حدیث کے متعلق سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر احادیث کی کتب اسلام کا حصہ نہ ہوتی تو کیا موجودہ اسلامی معاملات مختلف ہوتے؟ جبکہ لوگ بہت اصرار کرتے ہیں کہ احادیث نہ ہوتی تو اسلامی فرائض ادا نہ ہو سکتے.
قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، دسیوں جگہ یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو باللسان عربی مبین نازل کیا ہے، نہایت واضح عربی زبان میں. اس کی آیات کو آیات بینات کہا گیا ہے، نہایت واضح. اس سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت موزوں، نہایت سازگار اور نہایت سہل بنا دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہایت واضح ہے، نہایت اعلیٰ زبان میں ہے، بے مثل ادب کا نمونہ ہے. آدمی عربی زبان جانتا ہو اور قرآن مجید کا ادب شناس ہو تو وہ جھوم اٹھتا ہے کہ کیا غیر معمولی کتاب ہے، قرآن میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس وجہ سے آپ قرآن کو پڑھیے. البتہ قرآن مجید میں جو قانون بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بعض سوالات لوگوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں خود ہی اس کا جواب بھی دے دوں گا. چنانچہ یہ کہا کہ یہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے، انا علینا جمع ہو و قرآن ہو، ہم اس کو ترتیب بھی خود دیں گے، جمع بھی خود کریں گے، پھر اس کی دوبارہ قرات کریں گے. فائضہ قرآن ہو فتب قرآن، جب ہم دوبارہ اس کی قرات کریں تو اب قیامت تک اسی قرات کی پیروی کی جائے گی. ثم انا علینا بیانہ، اگر کسی جگہ وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم کر دیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں جن جگہوں پر یہ وضاحت کی گئی ہے وہ آیات متعلقہ جگہ پر رکھ دی گئی ہیں، متعلقہ صورت میں رکھ دی گئی ہیں، یا کسی صورت کے آخر میں ضمیمے کے طور پر لگا دی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کسی سوال کا جواب دیا ہے یا کوئی وضاحت کی ہے. اور وہ آیتیں جہاں جہاں آتی ہیں وہاں ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتے ہیں کہ کذالک یبین اللہ آیات، ہی اللہ اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت بھی کر دیتا ہے. تو یہ سارا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، وہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے. قرآن مجید اپنی شرح، اپنی وضاحت میں بالکل خود کفیل ہے. آپ اس کو پڑھیے، اچھی عربی زبان سے اگر آپ واقف ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، وہ اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے دنیا کی بے مثل کتاب ہے، کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آتی. یہ تو قرآن کے بارے میں میری گزارش ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز انبیاء کی سنت ہے، یعنی یہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، یہ پہلی کتاب نہیں ہے. اللہ کا دین حضرت آدم کے زمانے ہی سے آنا شروع ہو گیا. چنانچہ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اسی طریقے سے جاری تھے. اسی کو انبیاء کی سنت کہا جاتا ہے. یہی دین ابراہیمی کی روایت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جاری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے بھی حج کیا تھا، یعنی جب آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت آپ نے حج کیا تھا، اور وہ حج اسی طرح کیا تھا جیسے ہم آپ کرتے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش نے جو اس میں بدعتیں داخل کر لی تھیں آپ نے ان بدعتوں کو بھی ختم کر دیا تھا اور بالکل ٹھیک طریقے سے پہلے سے حج کیا تھا، جبکہ ابھی آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنانے کا فیصلہ ابھی نافذ نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے یہ جتنا دین ہے جو پہلے سے موجود ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے دین کو اپنی سینکشن سے اپنی امت میں جاری کر دیا ہے. میں نے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اس کی فہرست بنا دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ سنت ہے. یہ سنت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ مسلمانوں کے اجماع سے ملی ہے. اس کا ریکارڈ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے فقہا نے مرتب کر دیا ہے. تو اس وجہ سے اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے ان کو مسلمانوں میں جاری کر دیا، ہر ہر مسلمان نے اس کو جان لیا، ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کر دیا. یہ الحمدللہ بغیر کسی اختلاف کے ہم کو منتقل ہو گئی ہے. تو یہ قرآن اور سنت ہے. ہمارا پورا دین انہی دونوں میں ہے. اس دین میں نہ کوئی دوسری چیز ایک حرف کا اضافہ کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے، پورا کا پورا دین انہی دو چیزوں میں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا دین میں پھر عرض کر رہا ہوں، پورا دین دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی فطری چیز ہے کہ کچھ لوگ آپ سے ملے، کچھ نے آپ کے ساتھ کام کیا، کچھ نے آپ کے ساتھ وقت گزارا، ان لوگوں نے مختلف موقعوں پر اپنے تاثرات بیان کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا میں نے حضور سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے یہ جواب دیا تھا۔ کسی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یہ کام کرتے دیکھا تھا۔ کسی نے آپ کی عبادت کی تصویر کشی کر دی، کسی نے آپ کے سفر کی تصویر کشی کر دی، تو لوگ ان باتوں کو بیان کرنے لگ گئے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے معاملے میں بھی جو صحابہ کرام ہیں ان میں دو واضح رویے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، چنانچہ بہت کم وہ کوئی بات بیان کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم کوئی بات بیان کریں گے ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے حضور کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں ہمارے کسی وہم کو، کسی خرابی کو دخل اندازی کا موقع مل جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے، ہم نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی، ہم بیان کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، فطری طور پر ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی 100 سال میں یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کی بے شمار باتیں پھیل گئی ہیں، بلکہ ان باتوں کو لوگ ڈسٹارٹ کر کے بھی بیان کرنے لگ گئے۔ بعض لوگوں نے اس کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے، بعض لوگ ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کے دین ہی کو مخدوش کر رہے ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر وہ باتیں گھڑ گھڑ کے پھیلا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے جن کو محدثین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس سارے ذخیرے کو، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اور زبانی روایتوں کی شکل میں کوئی 100 سال تک، 80 سال تک ایسے ہی رہا۔ تھوڑے بہت کسی نے کوئی چند چیزیں لکھ دیں، باقی زیادہ تر اسی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تحقیق کر کے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے جس چیز پر ان کا اطمینان ہو گیا اس کے دلائل بھی دے دیے کہ ہم نے اپنا اطمینان کیسے کیا ہے، تو ان پہ کتابیں مرتب کر دی۔ یہ کتابیں جن کو آپ بخاری کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں، اس نوعیت کتابیں، یہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس تاریخی ریکارڈ کو ہونا ہی تھا۔ کوئی دنیا کی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے آئے اور اس کو ملنے والے اس کی باتیں بیان نہ کریں، یعنی یہ تو ہما شما کے ساتھ بھی روز ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا۔ اس وجہ سے اس سارے ذخیرے سے نہ دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی بات کو حضور نے سمجھا دیا ہے، یعنی وہی بات جو پہلے سے دین میں موجود ہے، کسی کی وضاحت کر دی ہے، کسی سوال کا جواب دے دیا ہے۔ یا اس میں ایک بڑی اعلیٰ چیز یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی حکم پر عمل کرتے وقت کیا رویہ اختیار کیا، اس کی ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے نہ اس سے کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا پورا دین قرآن اور سنت میں ہے، اور سنت کسی حدیث سے ہم نے نہیں جانی، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے ہم کو، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن منتقل ہوا ہے۔ اس لیے سنت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا جیسے قرآن میں کوئی اختلاف۔
حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی کے متعلق وحی آئی، اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی مرضی پوچھی، کیا بیٹی کی مرضی پوچھنا اتنا ہی اہم ہے؟
میرے علم کی حد تک ایسی کوئی وحی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس واقعی اس کے لیے کوئی قطعی دلیل ہو تب بات کرنی چاہیے۔ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، بے شمار چیزیں اس میں لوگ گڑ کے پھیلا دیتے ہیں۔ میرے علم کی حد تک جتنی روایات میرے علم میں ہیں، اور جو صحیح، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ صحیح کا مطلب اردو والا صحیح نہیں ہوتا، یہ ایک ٹرم ہے جو عام طور پر فن حدیث کے ماہرین بولتے ہیں۔ ان میں ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں۔
یہ جی، بہت سے سوالات ٹیمپریری میرجز کے بارے میں ہیں، جس میں متا اور مسیح نے کہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ وضاحت کر دیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلام میں بس ایک ہی شادی کی قسم ہے، اور اس سے میرا خیال یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ واقف ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم زندگی بھر کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ بڑا ذمہ دارانہ اقدام ہے، یعنی اگلی نسل کو پیدا کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے یہ ادارہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی یہ بڑا مقدس ادارہ ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام میں اس کے سوا کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے اپنی ابتدائی صورتوں میں واضح کر دی تھی۔ دو صورتیں ہیں، ایک سورہ معارج اور ایک سورہ مومنون، دونوں میں بہت وضاحت سے کہہ دیا گیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے گی سوائے بیویوں کے۔
اسلام میں لونڈیوں کا کیا حکم ہے، اور آپ ان کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں؟
جانے کو تو آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اسلام میں کوئی لونڈیاں نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو دنیا میں موجود تھی. یعنی جس طرح آج بہت سی چیزیں نئی پیدا ہو گئی ہیں وہ پچھلے زمانے میں نہیں تھی. ابھی آپ نے سود کے بارے میں سوال کیا تھا، تو بینکاری کا پورا ادارہ ہی دور حاضر کی ایجاد ہے. پہلے مرحلے میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ صراف کچھ قرض ورض دے دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ باقاعدہ ادارہ بن گیا، اب ہر گھر میں موجود ہے. تو لونڈیاں اسلام نے پیدا نہیں کیں، یہ صدیوں، اسلام سے صدیوں پہلے سے یہ چیز موجود تھی. یہ کیسے وجود میں آئیں؟ دنیا کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قبیلے ایک دوسرے پر حملہ ہو جاتے تھے تو یہ ہوا کہ اگر کوئی قبیلہ جارحیت کر کے، ایگریشن کر کے کسی دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے. دیکھیے نا، آج کے زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہو جائے تو جنگی جرم بعض اوقات ہوتے ہیں، یعنی وار کرائمز، تو عام طور پر پھر اس کے لیے عدالتیں سزائیں دیتی ہیں. جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد نورنبرگ میں ایک عدالت قائم کی گئی تھی جس نے جرمن اور اطالیہ کے لوگوں کو سزائیں دیں باقاعدہ، اور اس میں بہت سے لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا گیا. اقوام متحدہ میں بھی یہ ایک باقاعدہ قاعدہ موجود ہے، اور اس وقت بھی جو عالمی عدالت ہے وہ جنگی جرائم کی سزائیں دیتی ہے. تو قدیم زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا، قدیم زمانے میں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی قبیلہ ایگریشن کر کے، جارحیت کر کے حملہ آور ہو جائے اور پھر اس جارحیت کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو لوگوں نے یہ تجویز کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ پورے قبیلے کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو بھی. یہ یہاں سے پیدا ہوا، یعنی جنگ ہوئی، حملہ آور ہوئے، آپ شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو بطور سزا پوری کی پوری قوم کو غلام بنا لیا جاتا تھا. یہاں سے سلیوری پیدا ہوئی ہے، اگرچہ اس کے بہت بعد میں مغربی اقوام میں تو جا کے آزاد لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے زنجیریں باندھ کے لے آئے، لیکن یہ بعد کے زمانے کی چیز ہے. قدیم زمانے میں یہ جنگ سے پیدا ہوئی، یعنی جنگ میں جو قیدی پکڑے جائیں گے، جنگ میں جو ایگریشن ہوگا، اس میں عام طور پر لوگوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب میں سینکڑوں کی تعداد میں لونڈیاں غلام موجود تھے، اور عام رواج یہی تھا کہ جنگ ہوگی تو اس میں پکڑ کے غلام بنا لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کی اصلاح کی. اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ آئندہ کے لیے جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام بنانے پر پابندی لگا دی گئی. یعنی قرآن مجید نے جہاں سے یہ چیز پیدا ہو رہی تھی اس پر پابندی لگا دی. سورہ محمد جنگ بدر سے تھوڑی دیر پہلے نازل ہوئی، اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جنگ میں جب قیدی پکڑے جائیں گے تو ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، فشد البساط، ان کو قیدی بنایا جائے گا. اور قیدی بنانے کے بعد بھی دو ہی صورتیں ہوں گی، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فدا، یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا یا ان کو احسان کر کے رہا کر دیا جائے گا. تو یہ یہاں سے پیدا ہو رہی تھی برائی، اس کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ غلامی کا اور لونڈیوں کے ادارے کا پیدائش کی حد تک خاتمہ ہو گیا. اب آئندہ کسی کو جنگ میں پکڑ کر نہ غلام بنایا جائے گا نہ لونڈی بنایا جائے گا. تو اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا اس لحاظ سے. اب جو موجود تھے ان کا کیا کیا جائے؟ ان میں لولے تھے، ان میں لنگڑے تھے، ان میں بوڑھی عورتیں تھیں، ان میں سے بزرگ لوگ تھے، گھروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے لیے نہ کوئی چھت تھی. عورتوں کو اگر کہا جاتا اگلے دن آزاد کر دو تو وہ سوائے اس کے کہ کعبہ گری کرتی اور کوئی ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ رہتا. مردوں کو کہا جاتا کہ اگر اگلے دن آزاد کر دو تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ بیچارے بھیک منگے ہو جاتے، بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے. تو اس کے لیے ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا جس میں بہت سی اصلاحات کی گئی. میں نے اپنی کتاب میزان میں غلامی کے باب کے عنوان کے تحت ان اصطلاحات کو لسٹ کر دیا ہے، وہ دسیوں ہیں. بہت سی اصلاحات کرنے کے بعد آخر میں پھر قانون بنایا گیا جو سورہ نور میں ہے کہ ہر غلام اور لونڈی جو صرف یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ ایک رقم مقرر کرے، اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کرے، جیسے ہی وہ معاہدہ ہو جائے گا وہ مالک کے سامنے جواب دہی سے نکل جائے گی. اب وہ کما کے کھا کے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، مقررہ مدت کے بعد اس کو آزاد کرنا لازم ہو جائے گا. اس کو مکاتبت کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس برائی کو، اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے، پیدائش کو بند کر دیا تاکہ بنایا نہ جائے، موجود کے لیے آزادی کا راستہ نکال دیا. تو اس وجہ سے اسلام کا لونڈیوں سے کوئی تعلق نہیں.
یہ جی بہت سے سوالات ذبیحہ کے متعلق آئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا براڈلی بیان کر دیں, اور اسپیشلی کہ مشین سلاٹر جو ذبیحہ ہے اور ہینڈ سلاٹر ہے, کیا یہ دونوں جائز ہیں یا ان میں ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے؟
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذبیحہ کا مسئلہ ہمارے دین میں کیوں پیدا ہوا ہے. آپ جب گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تک کسی لیبارٹری میں گوشت بنانے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا. ابھی تک کی صورتحال یہی ہے, ایجاد ہو جائے کل تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس وقت گوشت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی جاندار کی جان لینا پڑتی ہے, اور یہ جان خاص طور پر یہ جو بڑے جانور ہیں جب آپ ان کی جان لیتے ہیں تو یہ بڑا غیر معمولی عمل ہے. گھر میں قربانی ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ گویا ہم ایک جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت تو دے دی کہ گوشت حاصل کرنے کے لیے آپ جانور کو ذبح کر لیں, اس کی جان لے لیں, لیکن اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ میرے نام کے سوا نہیں لی جا سکتی, تاکہ ہر انسان کو یہ معلوم رہے کہ جان کی حرمت ہے. یہ کھیل نہیں ہے کہ آپ کسی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں, یہ خدا کے اذن اور اس کی اتھارٹی کے بغیر نہیں کر سکتے. جو کرتا ہے وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے, چنانچہ پابند کر دیا گیا کہ خدا کو ماننے والا ذبح کرے گا اور خدا کے نام پر ذبح کرے گا. تو اس لیے یہ پہلی شرط ہے, ضروری شرط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خون نکلنا چاہیے, کیونکہ ہمارے دین میں اللہ نے چونکہ پاکیزگی کو, پیوریفیکیشن کو, تزکیے کو ٹارگٹ کیا ہے, تو وہ کھانے پینے میں بھی کیا ہے. چنانچہ وہ تمام جانور جن میں درندگی پائی جاتی ہے وہ حرام کر دیے گئے, تمام درندے. آپ کو صرف چوپائے کھانے, ذبح کرنے یا ان کا گوشت کھانے کا حق دیا گیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ طیبات ہیں, یہ پاکیزہ ہیں کھانے کے لیے, میں نے پیدا ہی کھانے کے لیے کیے ہیں, درندوں کے قریب نہیں جانے دیا گیا. خون بھی درندگی ہی کا ایک گویا مظہر ہے, تو اس وجہ سے خون نکلنا چاہیے. خون پینا بھی بنا ہے, خون اندر بھی نہیں رہنا چاہیے. اسی وجہ سے مردار کو, حالانکہ اس کی موت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اسے حرام کر دیا گیا کہ اس سے خون نہیں نکلتا جب موت واقع ہو جاتی ہے. تو آپ جانور کی جان لیں گے کسی ایسے طریقے سے, وہ طریقہ کوئی لازم نہیں کیا گیا, کہیں سے بھی جان لے لیں, لیکن جان لیتے وقت خون کو نکلنا چاہیے, خون سے جانور کے گوشت کو پاک ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. بس اس کے بعد آپ کسی مشین سے کریں, آپ کسی اور چیز سے کریں, یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نام پر کیا جائے گا, اس کا نام لے کے. نام لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو ماننے والا ہو, اور خون ہر حال میں نکلنا چاہیے. یہ شرائط ہے جن کے بغیر کوئی گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے.
بہت سے سوالات جی موسیقی کے بارے میں آئے ہیں, اس کی اسلام میں کیا گنجائش نکلتی ہے؟ انہوں نے خصوصاً سیدنا داؤد علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے کہ وہ جو سوز و ساز بجاتے تھے, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے, تمام فنون لطیفہ, خواہ وہ موسیقی ہے, خواہ تصویر ہے, خواہ شاعری ہے, خواہ افسانہ نویسی ہے, خواہ ادب ہے, خواہ موجودہ زمانے کی تمثیل اور تھیٹر ہے, یہ سب بالکل جائز. ان میں کوئی چیز اسلام میں ممنوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ بالکل کیٹیگوریکل طریقے سے دے دیا ہے, اور یہ بتا دیا ہے سورہ اعراف کی آیت 31-32 میں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی. قرآن مجید کیا کہ الفاظ یہ ہیں, کل انما حرم ربی, اے پیغمبر ان کو بتا دو کہ میرے رب نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا, وہ اوپر بیان ہو گئی ہیں, صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں, اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ بدکاری کو حرام کیا ہے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا و ما بطن. دوسری کیا ہے؟ حق تلفی کو حرام کیا ہے, والاسم. تیسری کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق, اور کسی کی جان, مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے. چوتھی کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, بغیر دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے. اور پانچویں کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ سے پوچھے بغیر موسیقی کو حرام ٹھہرانا حرام کیا ہے. پانچویں یہ ہے کہ خدا کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا جبکہ وہ خدا نے نہیں کہی اس کو حرام کیا. تو یہ پانچ چیزیں, اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے. اس کو اپنی میز پر رکھ لیجئے, یہ قرآن مجید کا بالکل کیٹیگوریکل جواب ہے. اور الفاظ یہ کل انما حرم ربی, ان سے کہو میرے رب نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں اور کچھ حرام نہیں کی. تو حرام حلال کے باب میں تو اس آیت کے بعد کسی کو زبان کھولنے کی بھی جسارت نہیں کرنی چاہیے.
جس طرح نماز میں چند لازمی اذکار ہیں, اسی طرح کیا نماز جنازہ میں بھی کچھ لازمی اذکار ہیں؟
جی نہیں, نماز جنازہ کے لیے کوئی ذکر لازم نہیں کیا گیا, اس میں صرف عمل ہے اور آپ کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, آپ اس میں جو دعائیں چاہیں کر لیں. تو ہمارے علماء نے اس کے لیے پھر یہ لوگوں کو تجویز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیں, اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر لیں جس کو درود کہتے ہیں, اور پھر جو دعا آپ میت کے لیے کرنا چاہیں کر لیں. تو ایک دعا انہوں نے سکھا دی. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو عربی زبان میں کریں, آپ اس کو اردو میں کر سکتے ہیں, انگریزی میں کر سکتے ہیں, جس زبان میں چاہیں کر سکتے ہیں. اس میں کوئی چیز بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. لوگ عام طور پر اپنے طریقے پہ جو بھی دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں اس میں نقل ہوئی ہیں, آپ اگر چاہیں تو میری کتاب میزان میں وہ دعائیں دیکھ سکتے ہیں, وہ بہت سی دعائیں ہیں. اس میں جو چیز لازم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے دعا کرنے کے لیے, اور چند تکبیریں کہیں گے, یعنی جس طریقے سے عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے پھر چار مقرر کر لیں, ان پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اسی طریقے سے آپ اس میں سورہ فاتحہ کیا پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے, اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا, بلکہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو اذکار کیے یا دعائیں کیں وہ بڑی پاکیزہ دعائیں ہیں, ان میں سے آپ جو دعا چاہے پڑھ لیں. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر دعا لوگ کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا, تو یہ دعا بھی اصل میں زیادہ تر احناف کے ہاں رائج ہے, ورنہ باقی فقہا اس کے سوا بہت سی دعائیں تجویز کرتے ہیں, اور وہ بڑی طویل دعائیں بھی ہیں. وہ دعائیں آپ کو کسی بھی کتاب میں مل سکتی ہیں. تاہم کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا ذکر اس کے لیے.
قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گہوارے میں بات کریں گے اور بڑے ہو کر بھی, جس کے لیے کہولت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مطابق یہ عمر 40 سال ہے, آپ کیا اس سے اگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا ان کا جو سوال ہے کہ آخری زمانے کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟
جی یقیناً ان کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ وہ اپنی نبوت کی گواہی, یکلم الناس کے الفاظ وہاں ایک خاص پس منظر میں آئے ہیں, وہ اپنی نبوت کی گواہی گہوارے میں بھی دیں گے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. اور اس کے لیے کہلن کا لفظ استعمال ہوا ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں 40-50 سال کی عمر ہی کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو کہلن کا لفظ 40 بھی کہہ سکتے ہیں, 45 بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی وہ عمر جس میں جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے. ان کی عمر کے بارے میں یہ شہرت ہو گئی کہ وہ گویا جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جائے, ایسا نہیں ہے. آپ انجیل میں دیکھیے, کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ تو ابھی 50 سال کا بھی نہیں ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ 50 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, یہ اسی شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو 40-45 کا ہو, تو وہ اسی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. وہ یہ تھا کہ جو پیشین گوئیاں ہیں, ان میں بے شمار پیشین گوئیاں وہ ہیں کہ جو محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی, زیادہ تر قصے کہانیاں لوگوں نے بیان کر دیے. اسی طرح سے عباسیوں اور امویوں کی جو لڑائیاں ہوئیں, ان میں جو کہ ابو مسلم خراسانی نے خراسان ہی سے ابتدا کی تھی, تو خراسان کے بارے میں بے شمار قصے اور روایتیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیں. زیادہ تر ان میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی طرح بھی تنقید کے معیار پر یا تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں. البتہ قیامت سے متعلق جو ایک بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ نہ صرف یہ کہ صحیح حدیثوں میں بیان ہوئی ہے, بلکہ ایک بڑی غیر معمولی حدیث میں بیان ہوئی ہے. حدیث کے پورے ذخیرے میں جو لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں حضور سے سن کر یا آپ کو دیکھ کر, ان میں اہم ترین روایت ہے جو حضرت جبریل کی ایک ملاقات کی روداد بیان کرتی ہے. یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے, اس ملاقات میں انہوں نے کچھ سوالات کیے اور جب وہ چلے گئے اور وہ انسانی شکل میں چونکہ آئے تھے تو حضور نے خود کہا کہ یہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں کچھ دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. اس میں البتہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کی کوئی نشانی بتا دیجیے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. تو حضور نے کہا کہ اس میں جتنا علم آپ کو ہے اتنا ہی مجھے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کچھ اس کی علامتیں بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ غلامی بحثیت ادارے کے ختم ہو جائے گی، سلیوری بحثیت ایک ادارے کے ختم ہو جائے گی، اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. یہ دونوں کام جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بیان ہی ہو گئے. 1946 میں قانونی طور پر دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا، اور یہی زمانہ ہے، بالکل ایک ہی زمانہ ہے جس میں تیل کی دریافت کے بعد عمارتوں کی تعمیر میں اب مقابلہ ہو رہا ہے. ایک کلومیٹر اور سوا کلومیٹر اور معلوم نہیں اس کے بعد کتنی بلندی تک پہنچیں گے. تو یہ حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ قیامت جب واقع ہو جائے گی تو اس سے متعلق بھی بعض باتیں کہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو قرآن نے بھی بیان کی ہے، جو قدیم صحیفوں میں بھی بیان ہوئی ہے اور حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے گوگ میگوگ، جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، یہ دنیا کے اوپر پل پڑیں گے. اور گوگ میگوگ جو ہے ان کا اصل وطن وسط ایشیا ہے، یہیں سے یہ ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے، جن کو آپ آریا کہتے ہیں، یہیں سے ہجرت کر کے یہ یورپ میں آباد ہوئے آج سے کوئی 30-40 ہزار سال پہلے، یہیں سے ہجرت کر کے یہ ہمارے سامنے امریکہ میں گئے، یہیں سے ہجرت کر کے آسٹریلیا میں آئے. تو گوگ میگوگ دنیا پر پل پڑیں گے، یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، قدیم صحیفوں میں بیان ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوگا تو بس اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کا خوب سامان پیدا کر دیا ہے، تو اس لیے اب دیکھیے کب ہوتا ہے.
یہ بھی ریلیٹڈ سوال ہے جی. ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، کیا مسلمان امت کے لیے بھی ایک اجل ہے؟ انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ امت، حضور نے فرمایا کہ امت صالح رہی تو 1000 سال کی عمر ہوگی، اور امت صالح نہ رہی تو 500 سال کی ہوگی.
یہ دنیا میں خدا کا قانون ہے، اس کو بعض روایتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے، امتحان سے گزرے، اور اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ایک لائن میں قوموں کو لگا کے اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. یعنی پہلے حامی قوموں کو موقع دیا گیا جو افریقہ میں آباد تھی، بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے قائم کیں، اس سارے مرحلے سے وہ گزریں. اس کے بعد سیمیٹکس جو سامی اقوام ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا، اور اب دنیا پر اولاد یافس کی حکومت ہے، یعنی حضرت نوح کے تیسرے بیٹے وہ اب دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اصل میں تینوں بیٹوں کی اولاد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے. مسلمانوں کو آپ مسلمان کی حیثیت سے مت دیکھیے، یعنی عرب تھے، ایرانی تھے، اپنا اپنا زمانہ انہوں نے پایا ہے، ترک بھی اپنا دور پورا کر چکے ہیں. تو ہر قوم کو اللہ موقع دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ معذبوہا اور مہلکوہا، یا اس کی طرف رسول آتا ہے اور اس پر عذاب آ جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو تاریخی عمل کے ذریعے سے ہلاک کر دیتے ہیں. یہ قیامت تک ہوتا رہے گا.
کیا اسلامی شریعت کو امپلیمنٹ کرنا لازمی ہے؟
اسلامی شریعت پر عمل کرنا، یہ جو امپلیمنٹ ہے یہ معلوم نہیں کہاں سے یہ لفظ دریافت ہو گیا ہے. عمل کرنا، مجھے اپنی ذاتی زندگی میں، مجھے باپ کی حیثیت سے، مجھے اپنے کاروبار میں، اور حکمرانوں کو پورے ملک میں شریعت پر عمل کرنا. تو صحیح تعبیر یہ ہے کہ شریعت پر ہم میں سے ہر شخص کو عمل کرنا ہے، وہ خدا کا حکم ہے. جس معاملے میں بھی شریعت نے کوئی حکم دیا ہے، یہ ابھی آپ نکاح طلاق کے مسائل پوچھ رہے تھے، آپ سود کے مسئلے پوچھ رہے تھے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شریعت کو جاننے کا عمل ہے، اور یہ کس لیے جانا جاتا ہے؟ اس لیے جانا جاتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. تو اس لیے میرے نزدیک نفاذ کا تو لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. اس سے یہ بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام میں سٹیٹ کو یہ حکم دیا گیا ہے یا حق دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر دین کو نافذ کر دے، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث اس سے بالکل خالی ہے، ایسا کوئی حق نہیں دیا گیا، کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ آپ پر جو انفرادی زندگی سے متعلق احکام ہیں ان کا نفاذ کرے. حکومت کو خود شریعت نے کچھ احکام دیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اصول کے لحاظ سے تین چیزیں، ایک یہ کہ اس کو مسجدوں کا، جامع مسجد کا نظم قائم کرنا ہے، اور حکمران اگر مسلمان ہے تو اس کو آ کے جمعہ کا خطبہ دینا چاہیے، ایک یہ. دوسرے یہ حکم دیا گیا ہے ان کو کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص پورے شعور کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ دین پر عمل کر رہا تھا، اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، بدکاری کا ارتکاب کیا، چوری کی، تو اگر جج مطمئن ہو جائے کہ یہ ایمان کے، دین کے شعور کے باوجود اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس کو خدا کی طرف سے مقرر کردہ سزا دینی ان کے لیے ضروری. یعنی یہاں پر بھی وہ شریعت پر عمل کریں گے، یہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اب وہ اس سزا کا اس مجرم پر نفاذ کریں. کوئی حکمران آپ کو زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتا، کوئی آپ کو کوئی خاص لباس نہیں پہنوا سکتا، کوئی آپ کو جنگ کرنے کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتا. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کا حق کسی حکمران کو دیا گیا ہو. تو دو یہ باتیں، اور تیسری یہ کہ اگر مسلمان اپنا کوئی نزاع، کوئی جھگڑا لے کے کسی عدالت میں چلے جائیں، مثلاً میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا یا بچوں میں میراث کا جھگڑا ہو گیا، تو حکمران یا عدالت پابند ہے کہ وہ مسلمانوں کا فیصلہ ان کی شریعت کے مطابق کرے. یہ تین چیزیں ہیں جو اسٹیٹ سے متعلق ہیں، باقی تو انفرادی زندگی ہے آپ کی. حکمران کا بھی صرف یہ حق ہے کہ وہ جمعے کے دن ممبر پر آئے اور تلقین اور نصیحت کرے. تو یہ پوری بات ایسے ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ اس کو بیان کرتے ہیں.
یہی بڑا ایک اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کو، یتیموں کو کیوں مرنے دیتا ہے؟ میرا خیال ان کے ذہن میں وہ شامی بچے کا شاید پس منظر ہو. اور اسی سے ایک ریلیٹڈ اور بھی سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اکٹھا جواب دیں. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو منا کا حادثہ ہوا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے؟
اللہ تعالیٰ اس لیے بچوں کو بھی دنیا سے لے جاتا ہے، بڑوں کو بھی لے جاتا ہے. موت پر اس کارخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اگر اس کی کوئی عمر مقرر کر دی جاتی تو وہ سارا قانون ہی بالکل ناکام ہو جاتا جس پر یہ کارخانہ بنایا گیا ہے. پھر تو طے ہو جاتا کہ 15 سال تو نہیں آنی، 20 سال تو نہیں آنی، 25 سال تو نہیں آنی. تو اس وجہ سے موت تو آئے گی، بچے کو بھی آئے گی، بڑے کو بھی آئے گی. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ دریا کی لہروں میں اس طریقے سے رخصت ہو گیا، آگ لگ گئی، مر گیا؟ اس لیے کہ یہ ہمیں ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تو اس کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ اپنی طرف سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاں کوئی نہیں مرتا، ان کے ہاں کوئی نہیں مرتا، وہ تو زندگی پا لیتا ہے جس وقت دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو ہم چونکہ یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ ایک آغوش موجود ہوتی ہے جس میں بچہ چلا جاتا ہے. اس بچے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے پہلے دن سے کھلے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کے تحت زندگی موت کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کی حکمت یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے. عقل مانتی ہے اس کو کہ یہ ہر عمر میں آنی چاہیے. ہمیں البتہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات نہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں ہوا ہے؟ یہ حادثہ جدید قومی ریاست کے اس ظالمانہ فیصلے سے ہوا ہے کہ جو لوگ آج سے 100 سال پہلے ملکوں پر قابض ہو گئے وہ اب لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. درا حال ہے کہ یہ علم، عقل، اخلاقی اصولوں کے بالکل خلاف. خدا کی زمین پر نقل مکانی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یہ انسان کا بیسک رائٹ ہے. جب آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا، اور کیے ہوئے ابھی تو 50-60 سال بھی نہیں ہوئے، اس غلط فیصلے کے نتائج ایتھوپیا میں مرنے والے بھگتتے ہیں، اس کے نتائج جنگوں کے نتیجے میں مہاجر ہو جانے والے بھگتتے ہیں، اس کے نتائج جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اس میں بہار کے لوگ بھگت رہے ہیں. یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف انسانیت کو آواز اٹھانی چاہیے. کسی حکومت، کسی ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی نقل مکانی پر پابندی عائد کرے. یہ زمین خدا کی ہے، اس پر لوگ جہاں چاہے جا کے رہے. آپ کو کسی مجرم کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق ہے. لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی, یہ پابندی ناجائز لگائی گئی ہے اور یہ اس کی سزا ہے جو انسانیت بھگت رہی ہے. اس کے بعد آز راہ کرم اب یہ فرمایا جاتا ہے کہ آ جائیں کوئی 5-7 لاکھ ہم لے لیں گے.
ایک کویشچن یہ ہے جی, جو فالو اپ کویشچن ہے کہ آپ نے ابھی 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 30 اور 31 کے پس منظر میں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں کہیں شراب کا ذکر نہیں ہے, تو آپ یہ وضاحت فرما دیں. اور اسی سے ریلیونٹ دو احباب نے پوچھا ہے کہ اگر شراب صرف اتنی مقدار میں پی جائے کہ جس سے نشہ نہ ہو تو کیا جائز ہوگی؟
میرا خیال ہے کہ جتنی مرتبہ میں نے یہ 5 چیزوں کا ذکر کیا ہر موقع پر یہ جملہ بولا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ, کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. پھر یہ بتایا کہ وہ صورت میں اوپر بیان ہو چکا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بیان کیا کہ میں نے صرف طیبات رزق حلال کیے ہیں, یعنی تمام خبائث, تمام غیر پاکیزہ چیزیں حرام ہیں. اور شراب کے بارے میں یہ فرمایا ہے دوسری جگہ وضاحت کرتے ہوئے کہ رجسم من عمل الشیطان, یہ گندا شیطانی کام ہے. تو اس وجہ سے میں نے تو بار بار یہ کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ, کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہمارے دین کا ضابطہ یہ ہے کہ صرف پاکیزہ چیزیں حلال ہیں, باقی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے. اس کے بعد پھر کیا حرام ہے؟ پھر صرف وہ 5 چیزیں حرام ہیں جو میں نے بیان کر دی. تو کھانے پینے کی چیزوں کو میں نے الگ سے بیان کر دیا تھا. باقی حصہ ذرا یاد دلا دیجیے کیا فرمایا آپ نے
جی, کہ اگر اتنی شراب پی جائے کہ اس سے نشہ نہ ہو تو اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہوگا؟
ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں انسان کی لت بن جاتی ہیں, عادت بن جاتی ہیں, جن پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے, ان کے معاملے میں یہ قانون کوئی بے عقل آدمی بنائے گا کہ اتنی سی پی لو, اتنی سی سگریٹ پی لو, اتنی سی بدکاری کر لو, اتنی سی شراب پی لو, نہیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بالکل پابندی لگا دی جائے, ورنہ وہ گھر میں آئے گی, معلوم نہیں کب آپ کا بندھن توڑے گی, پتہ نہیں کب اتنی سے اتنی ہو جائے گی. ایک بہت بڑے آدمی نے مجھ سے ایک مرتبہ بڑی بحث کی, کئی برس پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا دیکھیے میں تو ساری زندگی میں نے پی ہے اور میں بالکل بڑا وقت مقرر کر کے ایک مقدار میں پیتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں عبرت حاصل کرنی چاہیے. وہ گھر میں آ گئی, اس کے بعد 2 بیٹے ہوئے, یہ بڑی مشہور شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں, نام لینا مناسب نہیں ہے. دونوں بیٹے اس حالت میں تھے کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ٹیلی فون کیا کہ یہ کل نالی میں پڑا ہوا ملا ہے, تو آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے. تو اس لیے اس کی اتنی سے اتنی نہیں کی جا سکتی. جب کوئی چیز نقصان دہ ہے, ثابت ہو گیا نقصان دہ اخلاق کے لیے, اس لیے کہ شراب عقل کو معطل کرتی ہے, تو پھر اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نشے کی کوئی چیز قریب نہ آنے دی جائے. یہ جن نشہ آور چیزوں کے بارے میں اس وقت آپ کی حکومتوں نے موت کی سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں, ان کی اتنی سی مقدار جانے دیتے ہیں؟ تو پریونٹیو لا ہمیشہ اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کو بالکل آخر میں روک دیا جائے تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے سوسائٹی کے اندر سے. اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما اسکر کثیر فقلیل حرام, جس کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کر دے اس کی تھوڑی سے تھوڑی مقدار بھی حرام. اس کے بغیر کسی ایسی چیز کو نہیں روکا جائے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بدکاری پر پابندی ہے یہ اصل میں تو شادی شدہ ہونے کے بعد ہے, یعنی جب آپ شادی کرتے ہیں تو وفاداری کا تقاضا ہے, گھر کا تقاضا ہے. لیکن اگر کنواری عمر میں اس کی اجازت دے دی جائے تو یہ ویسی لت ہے, پھر اس کا راستہ کھل جائے گا. تو یہ بھی پریونٹیو لا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنواروں کے لیے بھی روک دیا, شادی شدہ لوگوں کے لیے روک دیا. جس چیز کی عادت پڑ سکتی ہو آدمی کو, اس کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہی عقل کا تقاضا ہے, یہی علم کا تقاضا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ اتنی رہے گی, گھر میں آ گئی تو کچھ خبر نہیں کب اتنی ہو جائے گی.
کس ایج میں وصیت لکھ دینی چاہیے؟ کیا ہر وقت اپنی وصیت تیار رکھنی چاہیے کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے؟ اور ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا والد اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کرتے ہوئے اپنی اولاد میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے سکتا ہے؟
زندگی میں آپ جو جی چاہے کریں, زندگی کا کوئی تعلق کسی قانون سے نہیں ہے. اس میں صرف اتنی نصیحت کی جائے گی کہ انصاف کریں. زندگی میں جو میں کماتا ہوں مجھے اس کو خرچ کرنے کا اللہ نے حق دیا ہے, میں کسی بیٹے کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، کسی بیٹی کی ضرورت پوری کرتا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ زندگی میں اپنے بچوں کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں دے دیجیے، اس میں صرف یہ تلقین کی گئی ہے کہ انصاف کریں. جو میراث کا قانون ہے اس کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، اس کا زندگی سے کوئی، زندگی میں دینے کا مطلب ہے دے دینا، وصیت کرنا نہیں. وصیت تو مرنے کے بعد کے لیے کی جاتی ہے، یعنی زندگی میں آپ جو دینا چاہتے ہیں دے دیں، بیوی کو دے دیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنا گھر لیتے ہی بیویوں کے نام پہ یا اور اسی نوعیت کے فیصلے کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بس انصاف سے کام لیں. کیونکہ انصاف تو آدمی کو ہر حال میں کرنا ہے، یعنی وہ تو زندگی میں اٹھتے بیٹھتے معاملات میں ہر جگہ کرنا ہے. مرنے کے بعد کے لیے آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ پہلے وصیت کریں. یہ وصیت آپ جس چیز کے لیے، جس کے لیے چاہیں کر دیں. اگر آپ ان لوگوں کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے ہیں جن کو اللہ نے میراث میں حق دے دیا ہے، کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں کر رہے ہیں. کسی ضرورت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، کسی خدمت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. مثلا آپ کے تین بیٹے تھے، تینوں پڑھ لکھ گئے، اپنی ملازمت پر چلے گئے، کہیں بیرون ملک جا کے مقیم ہو گئے. ایک بیٹا ابھی تعلیم پا رہا ہے، تو اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں. اسی طریقے سے کوئی بچی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کے لیے کوئی وصیت کرنی چاہیے. آپ کا کوئی بچہ دوسروں سے معاش کی جدوجہد میں پیچھے رہ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سپورٹ کے لیے آپ کو وصیت کرنی ہے، کر دیجیے. تو کسی ضرورت، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کسی ضرورت، کسی خدمت کی بنیاد پر، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، آپ جو وصیت کرنا چاہیں آپ کو حق ہے. آپ کی اس وصیت کے بعد جو بچے گا اس کے لیے اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا، اور وہ قانون وہی ہے جو سورہ نساء میں بیان ہو گیا ہے، جس میں پھر اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق لڑکوں کو بھی ملے گا، لڑکیوں کو بھی ملے گا، بیوی اور شوہر کو بھی ملے گا آپ کی وصیت کے بعد. یہ وصیت البتہ آپ اس اصول پر نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ بیٹی زیادہ پسند ہے یا یہ بیٹا زیادہ پسند ہے، یعنی جذبات یا رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. آپ سٹیٹ کیجئے اپنی وصیت میں کہ میں جو وصیت کر رہا ہوں اس کی وجہ ضرورت ہے یا خدمت ہے، جیسے میں نے مثالیں دے دی آپ کو. تو یہ حق آپ کو دیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. چنانچہ سورہ نساء میں آپ پڑھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک حصہ بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں من بعد وصیت توصون بہا، یعنی تمہاری وصیت کے بعد، پھر دوسرا بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تمہاری وصیت کے بعد. تو یہ بہت پرفیکٹ لا ہے. اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں کیا یہ گیا ہے کہ پہلے آپ کو وصیت کا حق دے دیا گیا ہے تاکہ جن ضرورتوں کو آپ سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ فیصلہ کر لیں. اس کے بعد رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کو فیصلے کا حق نہیں دیا گیا، کیونکہ رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلے کا حق اگر انسان کو دیا جاتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ جس کو محروم کیا جاتا آپ یہ میسج دے کے جاتے کہ مجھے تم سے تعلق نہیں تھا، جس کو زیادہ دیا جاتا یہ میسج دیا جاتا کہ مجھے تم سے زیادہ تعلق تھا. تو اللہ نے یہ فیصلہ خود کر دیا اور ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ کو حق دے دیا. تو یہ ہے اسلام کا میراث کا قانون. آپ کو حق حاصل ہے. کس عمر میں کرنی چاہیے؟ جب آپ محسوس کریں کہ اب آپ کے پاس کوئی مال ہے، دولت ہے، بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد کر دیں. البتہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب آدمی محسوس کرے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ محسوس کرتا آدمی بڑھاپا آ گیا ہے، عمر گزر گئی ہے، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، پھر یہ لازم ہے کہ آپ وصیت کریں. اور وہ وصیت میں نے آپ سے عرض کر دیا، آپ جس کے بارے میں چاہے کریں، آپ کسی دینی خدمت کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے وارثوں میں سے کسی کی ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس کا حق ہے آپ کو. جو آپ کی وصیت سے بچے گا، اگر کچھ نہیں بچا تو ختم ہو گیا معاملہ، اگر بچے گا تو وہ پھر رشتہ داری کے تعلق کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے سے دے دیا جائے گا. یہ ہے کام.
یہ کوسچن کہ کیا قادیانی جو کہ اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتے ہیں، یا اللہ پر بلیو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مرزا غلام احمد کو فالو کرتے ہیں، مسلمان ہیں. اور اس کا سیکنڈ حصہ ہے جی کہ کیا داڑھی فرض ہے، ضروری ہے؟ کیا علماء اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ کیوں دلواتے ہیں، اور یہ معیار دین کیوں سمجھا جا رہا ہے؟
دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیے، داڑھی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پیغمبروں کی داڑھی رہی ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں مرد عام طور پہ داڑھی رکھتے تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ چنانچہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر جیسے بڑے لوگوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر کے تو کیا کہنے، تو ہم مسلمان بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت سے انسان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بعض اداؤں کو اپنا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جناح کیپ پہننی شروع کر دی۔ ایک پوری نسل تھی جس میں بیوروکریٹ بھی جناح کیپ پہنتے تھے، یعنی نیکٹائی بھی ہوتی تھی، سوٹ بھی ہوتا تھا اور جناح کیپ بھی ہوتی تھی۔ تو یہ محض جذبات کا اظہار ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں یہ روایت قائم کر لی کہ ہمارے پیغمبر کی چونکہ داڑھی تھی تو ہم گویا ان کی محبت کے اظہار کے لیے داڑھی رکھتے ہیں۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ دین کا کوئی حکم ہے، کوئی چیز نہیں ہے بالکل۔ یہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے سرے سے، اس کا تعلق ہمارے جذبات محبت سے ہے، اور محبت کا کوئی قانون نہیں ہوتا، نہ اس کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں علماء نے عام طور پر دو روایتوں کا مطلب غلط سمجھ کے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ یہ کوئی دین کے احکام میں سے نہیں ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے، پائی ہی نہیں جاتی، یہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ تو یہ محبت کے جذبے کا اظہار ہے، محبت کے جذبے کے اظہار کو قانون کا پابند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہمیشہ کے لیے ہر مفہوم میں ختم ہوئی۔ یعنی نبوت کا جو انسٹیٹیوشن اللہ نے قائم کیا تھا، اس کے دو دور تھے۔ پہلا دور وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم کی اولاد کو، پوری اولاد کو، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اللہ نے اپنے کار خاص کے لیے منتخب کر لیا اور نبوت ان کے اندر محدود کر دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، یہ اسی نسل میں پھر رہی کم و بیش 2000 سال تک۔ تو نبوت کا انسٹیٹیوشن پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ختم کر دینے کی کیا وجہ تھی؟ نبوت کے مقصد کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت تمہاری فطرت کے اندر ڈال دی ہے، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ جب انسان نے اس فطرت کے اندر موجود ہدایت کی قدر نہیں کی تو میں نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تم پر میں اپنی حجت پوری کر دوں اور قیامت میں کوئی شخص اپنا عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ تو یہ اتمام حجت اس کو کہتے ہیں، یعنی حق کو اس درجے واضح کر دینا کہ کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالمی سطح پر ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا تو نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، سیل آف دی پروفٹس ہیں، یعنی مہر لگ گئی ہے، اب کوئی امکان نہیں ہے کسی کے پیغمبر ہونے کا، کسی معنی میں بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت میں فرمایا کہ لم یبقی من النبوت الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے، کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی وحی کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ یہ رہ گیا ہے کہ کسی آدمی کو اللہ خواب میں کوئی بشارت دے دے۔ اس وجہ سے یہ تو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے صاف کر لیجئے کہ اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا مجھے وحی آتی ہے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا، خدا کے پیغمبر نے بھی بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور اب ہم کوئی آسمان سے اتر کر بھی آ جائے تو اس کی کوئی بات سننے یا اس کو توجہ دینے کے بھی مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید پر اگر آدمی ایمان رکھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ قرآن اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، یعنی پیغمبروں کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے، اب اس کا کوئی امکان نہیں۔ رہی یہ بات کہ کسی کے ماننے والوں کو ہم کیا کہیں گے، تو ایک ہے حقیقی ایمان اور کفر، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، یہ فیصلے کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس طرح کے فیصلے جب بھی کیے جائیں گے وہ صرف فتنے اور فساد کا باعث ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط بتا دیں، کفر کو کفر بتا دیں، شرک کو شرک بتا دیں۔ اس سے آگے ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. اور جو آدمی بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کو ادب کے ساتھ اس کی غلطی پر متنبع کر دیں. اس کے آگے اللہ نے ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا, نہ قرآن میں کہ اختیار دیا گیا, نہ کسی حدیث میں دیا.
اللہ تعالیٰ انسان کو کن باتوں کا مکلف ٹھہراتا ہے کہ وہ ان پر عمل کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے؟
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان حقائق کو مانیں جن کی دعوت پیغمبروں نے دی ہے, یعنی اللہ پر سچا ایمان رکھیں, اللہ کے بندے بن کر رہیں, اللہ کو اپنی رشتہ داری اور اپنے تعلق میں شامل کریں, ایک زندہ حی اور قیوم ہستی کی حیثیت سے شامل کریں. وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا منعم ہے, ساری نعمتیں دینے والا ہے. ایک دن اس کے پاس جانا ہے, اس نے ہم سے ابدی زندگی کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے. تو اللہ کو جس طرح ماننے کا حق ہے مانے, اور جن چیزوں کو اس کے ساتھ اس نے ماننے کے لیے کہا ہے ان کو مانے, اچھا عمل کرے. میں نے آپ کو بتایا کہ پورے دین کا کانٹینٹ کیا ہے, وہ اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے. دین کا مقصد کیا ہے؟ پیوریفیکیشن, تزکیہ, ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. اس پاکیزگی کے لیے ہمیں اچھا عمل کرنا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں بدن کی صفائی کے احکام دیے گئے ہیں, اس میں کھانے پینے کے بارے میں کچھ احکام دیے گئے ہیں, اور اس میں ہمارے اخلاق کی پاکیزگی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. لہذا اچھا عمل کریں. اس کے بعد اگر کسی جگہ کوئی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکو. پرسیکیوشن مشکل نہیں, پرسیکیوشن یعنی جبر کے ساتھ دین پر عمل کرنے یا دین کے اظہار سے روکا جا رہا ہو. پھر ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم قائم بالقسط رہیں, یعنی حق کی گواہی دیں, سچائی کی گواہی دیں, خواہ ماں کے خلاف دینی پڑے, خواہ باپ کے خلاف دینی پڑے, خواہ اپنی قوم کے خلاف دینی پڑے. قرآن مجید نے اس کو نام لے کر سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بیان کر دیے, اور مزید کہا ہے کہ اجتماعی سطح کے اوپر لا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعدلوا, تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر معبود آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف حق یا انصاف کے خلاف کوئی بات کرو. اس کو قرآن مجید کہتا ہے مسلمان قائم بالقسط ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے تعصبات اور اپنی دشمنیوں کی بنیاد پر رائے دیتے اور فیصلے کرتے ہیں, سچائی کی گواہی دیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے دین کو اگر کسی وقت مدد کی ضرورت ہو اپنے فروغ کے لیے, اپنی دعوت کے لیے, تو جتنی مدد اپنی استطاعت کے لحاظ سے کر سکتے ہو اس کی مدد کرو. یہ لایا عمل ہے جو ہر مسلمان کو دیا گیا ہے, اسی کی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے.
تو غامدی صاحب, المورد کی مدد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت ہے. ہمارا تو لوگو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار.
جی ہاں, المورد جو ہے وہ کس لیے قائم کیا گیا؟ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ دین کے جو اچھے سچے علماء ہیں ان کو اس سے افیلیٹ کر کے علمی اور تحقیقی, اعلیٰ علمی اور تحقیقی کاموں کو کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کر کے اس کو دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچا دیا جائے. اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ دین کی صحیح تعبیر کے مطابق مسلمان قوم کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے اور پوری دنیا میں جو لوگ آمادہ ہوں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو اس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے. اس کی بھی آپ مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اسی لیے اس کا جو اس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بنو.
لکھتے ہیں کہ 2 اکتوبر کو ڈاکٹر فاروق خان صاحب کی برسی تھی, ہم نے فاتح شہید کہتے ہیں, آپ ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں, اور انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
یہ بڑا المناک حادثہ تھا. ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب میرے دست راست تھے, میرے عزیز دوست تھے, اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جس شخص نے اہل علم میں سے سب سے پہلے میرے نقطہ نظر کو اپنی زندگی کا مشن بنایا وہی تھے. لیکن ظالم لوگوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ دھمکی دی بلکہ شہید کر دیا. ان کے کلینک میں گھس کے, وہ ایک بڑے ڈاکٹر تھے, سائیکاٹرسٹ تھے, ان کا اپنے علاقے میں بڑا بے پناہ کام تھا. وہ لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے. انہوں نے یونیورسٹی, جو پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی قبائلی علاقے میں, اس کے وائس چانسلر رہے وہ. تو بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. میرے ان کے بارے میں جو جذبات ہو سکتے ہیں وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہم سب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا. اور میں نے تو اپنے جذبات احساسات کا اظہار جن اشعار میں کیا ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتے ہیں, ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہی ان کی قبر پر بھی لکھے ہوئے ہیں. دہشت گردی تو ایک المناک صورتحال ہے جو ہمارے لیے پیدا ہو گئی. اس میں نہ کسی بڑے کا لحاظ ہے، نہ چھوٹے کا، نہ مسجد کا، نہ جنازے کا، نہ کسی بے گناہ کا، نہ بچے کا، نہ بوڑھے کا. یہ دنیا میں کم حادثہ ہوا ہے، ورنہ ان سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بے گناہوں کو بھی مار سکتا ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا نہ صحیح ادراک ہے، نہ اس کے لیے کوئی حقیقی منصوبہ بندی ہے. انتہا پسندی جس سے یہ پیدا ہوتی ہے، اس کی نرسریاں کھلی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری اسٹیٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے سیاسی مقاصد کے تحت کبھی ایک فیصلہ کرتی ہے، کبھی دوسرا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ تو گویا ایک ایسی بلا ہے کہ اے باد صبا ہیں ہما وردہ تست، یہ مصیبت ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے. خدا کرے کہ ہمارے ارباب حل و عقد کو کچھ توفیق مل جائے کہ وہ یکسو ہو کے اس کا خاتمہ کر سکیں. ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں.
حافظ صاحب، آپ نے عالم عورت اپنے ادارے کا ذکر کیا، اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ نے کل کیمرہ میں بھی بتایا تھا، تو آج آڈینس ڈفرینٹ ہے، تو ان کو بھی بتا دیجیے اس کا نام.
ہاں، اس یہ پانی پینے کے گھاٹ کو کہا جاتا ہے. تو اس میں جو میسج مضمر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ علم کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. عربی زبان میں پانی پینے کی جگہ، پیاس بجھانے کی جگہ، گھاٹ جس پر لوگ آگے پانی لیتے تھے، اس کو مورد کہتے ہیں. تو وہی نام ہے اس کا.
تو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا سکتے ہیں، فکری پس منظر؟ اور جب آپ نے اس کو شروع کیا تو آپ کے پیش نظر اس کے کیا مقاصد تھے؟ آپ نے تھوڑی سی اس کا اشارہ تو کیا، لیکن اس کی اگر مزید وضاحت ہو جائے.
تین ہی چیزیں تھیں، وہی اس کے تعارف میں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہی میرے پیش نظر تھیں. اور خدا کا بڑا شکر ہے کہ اب تو برسوں کی جد و جہد کے بعد عالمی سطح پر یہ ادارہ قائم ہو گیا. یو ایس میں بھی ہو گیا، یو کے میں بھی ہو گیا، یورپ کے ملکوں میں بھی ہو گیا، ہندوستان میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، یہاں آسٹریلیا میں بھی آپ لوگوں نے قائم کر لیا ہے. تو اس میں تین ہی چیزیں تھیں. ایک یہ تھی کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جو لوگ دین میں علمی اور تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. آپ اگر اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اور کوئی کام بھی پورے کے پورے وجود کو دیے بغیر ہو نہیں سکتا، تو کھائیں گے کہاں سے؟ یونیورسٹیاں بھی بڑے محدود پیمانے پر کچھ خدمت کرتی ہیں. تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے ہم اچھے اہل علم کو اسکالرشپ دیں، ان کو اچھے پروجیکٹس دیں، ان کے پروجیکٹس کا جائزہ لیں، اور ایک اچھے علمی اور تحقیقی ادارے کی حیثیت سے اچھے اہل علم اس سے وابستہ ہو کر اپنے پروجیکٹس پر کام کریں، تاکہ ریسرچ کی جو ٹریڈیشن ہے اس کو زندہ کیا جائے، اور اہل علم کو یہ موقع فراہم ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جو ضرورتیں ہیں ان کی وہ پوری کر دی گئی ہیں، تو اب وہ اپنے پروجیکٹس پر کام کر سکیں. یعنی جو اصل میں بڑی یونیورسٹیوں کا کام کرنا چاہیے. تو ایک چیز یہ تھی جو میرے پیش نظر تھی. دوسری چیز، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ تھی کہ قرآن مجید، اس کو دنیا کی ہر زبان میں اس کا پہلے تو یہ کہ ایسا ترجمہ کیا جائے جس سے اس کا نظم واضح ہو، اس کا میسج واضح ہو. کیونکہ اب تک جو ترجمے ہیں عام طور پر، ان میں لفظی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، اور قرآن مجید کی اصل ادبی اسپرٹ اور اس کا نظم اور اس کی ترتیب، کیسے وہ بات کرتا ہے، اس کے مخاطبین کیا ہے، وہ واضح نہیں ہوتا. تو اس ترجمے کو ایک بڑا پروجیکٹ بنایا جائے، پھر دنیا کی ہر زبان میں کیا جائے، اور پھر یہ کوشش کی جائے کہ دنیا میں کوئی شخص نہ رہے کہ جس تک اس کی زبان میں اللہ کی کتاب نہ پہنچ جائے. یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ابھی تو اس کے لیے ایک ابتدائی کام ہی ہوا ہے. آپ دعا کیجئے کہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکے. تیسری چیز یہ تھی کہ دین کی تعلیم کا ایک نصاب پہلے تو وجود میں لایا جائے، اور پھر اس نصاب کے مطابق ایک بڑے پیمانے پر ایجوکیشن کا نظام، انفارمل ایجوکیشن کا نظام قائم کیا جائے. یعنی جو لوگ کالجوں اسکولوں سے نکل آئے ہیں اور اب دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے دین کی تعلیم کا ایک باقاعدہ نصاب بنا کے، وہ نصاب بن گیا، پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، خدا کا بڑا شکر ہے. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ حدیث کے بارے میں ہے جس پر ابھی میں کام کر رہا ہوں. اب اگلا فیز ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایجوکیشن کا بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا جائے. تو یہی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ بنایا گیا تھا، انہی مقاصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر میری دعا ہے کہ میرے بعد بھی یہ کام کرتا رہے. اس کا نظام کسی شخص پر مبنی نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی ویٹو نہیں ہے، یہ اس کا بورڈ آف گورنرز اس کو چلاتا ہے، اور بالکل شورا کے طریقے پر یہ چلتا ہے. یعنی جمہوری اصولوں کے مطابق لوگ اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن مقاصد یہ ہیں اور ٹارگیٹس یہ ہیں۔
لیکن گاندھی صاحب، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ تو ساری دنیا میں مشہور ہو گئے لیکن آپ کا ادارہ مشہور نہیں ہو سکا؟ اس کا کیا نام مشکل آپ نے رکھ دی اس وجہ سے، یا اس کی اور وجہ نظر آتی ہے؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شخص سے ہمارے ہاں لوگ جلدی مانوس ہوتے ہیں، اداروں کو، انسٹیٹیوشنس کو قومی سطح پر ہم ذرا کم جانتے ہیں، یہ ہمارا بحثیت مجموعی قومی مزاج ہے۔ تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس کا انٹروڈکشن ہو، لوگوں کو اس کا تعارف ہو، انہیں اندازہ ہو کہ پچھلے 20-22 سال میں اس میں کتنی محنت، کتنی ایفرٹ کی گئی ہے اور کن حالات سے یہ گزرا ہے۔ تو لیکن میں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی تھی ویسے اس بدنامی کی، تو میرے اوپر بھی یہ الزام ہی ہے۔